وَذْكُرُوا اور یاد کرو, کون سا وقت یاد کرایا جا رہا ہے؟ جب تم مکہ میں ہوا کرتے تھے, وہ یہ وقت اہل مکہ کو یاد صحابہ کرام کو یاد کرایا جا رہا ہے. اب تو یہ دیکھیے یہ مدنی صورت ہے نا, تو وہ ٹائم یاد کرایا جا رہا ہے جو ان کا مکہ میں ہوتا تھا. تو آپ تھوڑا سا سوچیں کیا ٹائم تھا ان کا مکہ میں. ایکچولی اللہ تعالیٰ یہاں پہ اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے کتنے بڑا احسان ہے تم پہ. وہ وقت یاد کرو جب کیا تھا, اذ انتم قلیلون, جب تم تھوڑے سے تھے. دیکھیے مٹھی بھرتے مکہ میں کتنے کم تھے, کفار تو زیادہ تھے نا. مستضعفون فی الارض, تم کمزور سمجھے جاتے تھے زمین میں. تم زمین میں کتنے کمزور تھے, کتنا ٹارچر ان کے اوپر ہوتا تھا, ہر طرح سے ہی کمزور تھے, بے بس تھے, ہر وقت ایک یعنی ان کا پریشر تھا کفار کا. تخافونا, تم ڈرتے تھے, یتخطفکم الناس, کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے. یعنی تم اس قدر کمزور تھے, اتنے بے زور تھے کہ تمہیں لگ رہا تھا کہ ابھی یہاں سے کوئی مجھے اچک لے گا, ابھی یہاں سے یعنی ختم کر دے گا, مٹا دے گا, نقصان پہنچا دے گا, ہر وقت خطرہ رہتا تھا. فآواکم, پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, اب اس وقت کو یاد کرو, پھر دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, تمہیں پناہ دے دی. وَأَيَّدَكُمْ, اور تائید کی تمہاری, بِنَصْرِهِ, ساتھ اپنی مدد کے. دیکھو تم یہاں پہ آئے, اللہ تعالیٰ نے ایک ایک یعنی مہاجر اور ایک ایک انصار کو کیسے اللہ تعالیٰ نے آپس میں دل ملا دیے, بھائی بھائی بنا دیا, مواخات ہوئی تھی نا تو بھائی بھائی بن گئے. کتنی تمہیں اللہ نے پناہ دے دی, انہوں نے کس طرح اوپن ہارٹس کے ساتھ تمہیں ایکسیپٹ کر لیا, تمہیں اللہ نے مدد بھی دے دی ان کے ذریعے. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ, اور رزق دیا تم کو پاکیزہ چیزوں میں سے. آپ دیکھیں جب یہ مدینہ گئے, کسی بھی جگہ مائگریٹ کر کے جانا آج بھی مشکل ہوتا ہے, لیکن اس زمانے میں تو اور بھی زیادہ مشکل تھا, کیونکہ لوگ ٹرائبل اس میں سسٹم میں رہتے تھے نا. تو کسی بندے کا اپنی ٹرائب سے کٹ کے کسی اور جگہ پہ جا کے سیٹل ہونا یہ بہت ہی مشکل کام تھا. تو پہلے یاد کرایا گیا وہ ٹائم جو مکہ میں ہوتا تھا, وہ ٹائم یاد کرو کتنی سختی میں تم نے وہ وقت گزارا, کتنے ٹارچر میں گزارا. اور اب کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک سیف ایون دے دی, سیف جگہ دے دی, اور تمہیں رزق بھی. اب دیکھیں جن کے ساتھ بھائی بنایا تھا ان کے گھر میں جا کے رہنے لگے, انہوں نے گھر بھی شیئر کیے, کھانے پینے بھی شیئر کیے ایک دوسرے کے ساتھ, ایسے نہیں کہ بس ان کو چھوڑ دیا وہاں پہ جا کے وہ خود ہی کرتے رہو, نہیں, سب چیزیں انہوں نے شیئر کی تھی. لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر ادا کرو. اس لیے یہ سب چیز اللہ تعالیٰ تمہیں یاد دلا رہا ہے, تم دیکھو وہ وقت اور آج کا وقت, اللہ نے تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اب تم یہاں پہ دیکھو کتنے مطمئن ہو, کوئی دشمن کا ایسا خطرہ نہیں ہے کہ بھائی وہ ابھی آ کے کوئی ٹارچر کرے گا, ابھی آ کے کوئی لوٹ لے گا, ابھی آ کے کوئی ایسے کرے گا. حضرت ابو ذر اسلام لے کر آئے تھے نا, ان کو اتنا مارا تھا حرم میں جب انہوں نے اعلان کیا تھا. حضرت عباس وہ تو آئے اور انہوں نے آ کے بیچ میں کہا کہ بھائی اب کس کو مارا ہے, تو غفار قبیلے سے تمہارے ادھر ٹریڈنگ راؤٹ ہے, وہ تو ان کا بندہ مر گیا تو پھر تو دیکھو کہ کیا ہوگا تمہارے ساتھ. حضرت ابوبکر صدیق نے جب جا کے وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے گئے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی انہوں نے اس طرح سے دسترس کی تھی, تو جب بچانے کے لیے گئے تو ان کو اتنا مارا, لہو لہان ہو گئے, اس قدر حالت بری ہو گئی تھی کہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ چہرہ کدھر ہے اور سر کدھر ہے اور منہ کدھر ہے اور کیا ہے, اس قدر خون تھا اور بے ہوش ہو گئے تھے, ہوش نہیں آیا تھا پورا دن, اس قدر ٹارچر کیا تھا. یہ تو بڑے بڑے لوگ تھے وہاں کے, جو بےچارے چھوٹے تھے کمزور غریب لوگ تھے ان کے ساتھ تو اور بھی زیادہ ایسا برا سلوک کیا جاتا تھا, تو کتنی بے بسی کی حالت تھی. جائز جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں نا اس سے بھی ڈپرائیو کر دیا تھا, تو اللہ نے کیسی تن پناہ دے دی. تو تم اس پہ شکر ادا کرو, اس کا مطلب ہے جب نعمت ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ تم سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے, تم شکر ادا کرو. اب اسی کو آپ لوگوں کو میں کہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی سوچیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ملک میں آپ رہتے تھے وہاں سے یہاں پہ لے کر آیا اس ملک میں, اور جو لوگ پاکستان سے ہیں ان کو میں کہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی سوچیں کہ ایک وہ وقت تھا کہ سارے لوگ ایک جگہ رہتے تھے, ہندو مسلمان سب ایک جگہ تھے, اور کس طرح مسلمان رہتے تھے کہ ان کو یہ ڈر تھا کہ ہمارا دین ہم سے نہ چلا جائے. پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا, پاکستان بنانے کا کیا مقصد تھا؟ اپنے دین کو سیو کرنا، کہ ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہوئے ہمارا، حالانکہ ہمارا کلچر، ہماری پہننا اوڑھنا، ہماری زبان، ہمارا یہ سب چیزیں ایک ہی تھی، کھانے بھی ملتے جلتے ہیں، سبھی یہ چیزیں ایک ہیں، لیکن کیا چیز تھی جو ہمیں ڈفرینشیٹ کرتی تھی ان سے؟ وہ تھی ہمارا مذہب، ہمارا دین. اللہ تعالیٰ نے اس دین کی اس پہ جس پہ ہمیں خطرہ تھا کہ ہمارا دین نہ یہاں پہ ختم ہو جائے، ہم ان کے طور طریقوں پہ چل پڑے، ان کے ساتھ رہتے رہتے یہ نہ ہم اپنی یہ گنوا دیں. اللہ تعالیٰ نے ایک ملک ہمیں دیا، ایک پناہ ہمیں دے دی، وہاں پہ رزق ہمیں دیا، ایسا رچ کنٹری جس میں اتنی ریسورسز ہیں وہ ہمیں عطا کیا، اور اس کے بعد ہمارا کام کیا تھا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. انگریز سے ہمیں آزادی دے دی، غلامی میں تھے اس کے ساتھ، غلامی سے آزادی عطا فرما دی، اور ہم نے اس کا شکر ادا کیسے کیا؟ وہ آج کل آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ جو ہم جشن آزادی مناتے ہیں تو ہم کتنا اچھا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اتنا ناچتے ہیں، اتنا گاتے ہیں، اتنا اس چیز کے اوپر یہ ہم شکریہ ادا کر رہے ہیں اللہ کا. یعنی اللہ کی نعمت کا شکر کیسے ادا کیا؟ اس کی ناشکری کر کے، اس کی نافرمانی کر کے. کہ اس قدر دکھ ہوتا ہے جب یہ بتاتے ہیں جشن آزادی کا وہاں پہ پروگرام ہو رہا ہے، اور جشن آزادی کیسے منا، جشن ایک تو آزادی کا، اس کے اندر تو اتنا تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ 6 لاکھ مسلمان ذبح ہوئے تھے اس ملک، جب یہ ملک بنا تھا 6 لاکھ مسلمانوں کی جانیں گئی تھیں، اور آج تم شکر ایسے ادا کرتے ہو. آئی اس سے تو اچھا تھا کہ ہم انگریز کے ساتھ ہی رہ جاتے، آئی اس سے اچھا تھا تو کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ ہی رہ جاتے. یہ شکر گزاری ہے، آزادی کی نعمت تم نے دی، تمہیں اللہ نے دی، اور وہ ملک جس کو کہا تھا کہ یہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تم اس لا الہ الا اللہ کو اس طرح سے پورا کر رہے ہو جو آج ہمارے حالات ہیں، کیا یہ شکر گزاری ہے اس نعمت کی؟ اور پھر اس پہ ہم اتنا ناچتے اور گاتے ہیں، کیا ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں یا اس کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ جتنے آپ جشن آزادی کے دیکھیں، جتنے آپ 14 اگست کے پروگرامز دیکھ لیں، ان کے اندر سوائے اس کے اور کوئی چیز نہیں. شکر گزاری کیسے ادا کی جاتی ہے؟ نعمت کی واقعی انسان کے دل میں قدردانی ہو کہ اللہ نے مجھے ایک نعمت دی ہے. ہم تو اس کو نعمت ہی نہیں سمجھتے. آج جب لوگوں کے منہ سے یہ سنا جاتا ہے کہ آئے کاش ہمارے اوپر آ کے فلانا ملک ہمیں ٹیک اوور کر لے اور ہمارے ملک کو بس سیدھا کرے، تو یہ شکر گزاری ہے؟ اللہ نے اسلام کے نام پہ ایک ملک دیا، یہ اس کی قدر اگر نہیں آئی، اور پھر اس کے اندر اسلام نہیں ہے، اگر ہندوانہ کلچر بھی ہے، ویسٹ کا کلچر بھی ہے، سب چیزیں، اسلام ہی ایک چیز ہے جو نہیں ہے اس کے اندر، تو کیا یہ شکر گزاری ہے اس نعمت کی جس اللہ کے نام پہ اس کو لیا گیا؟ صرف پوری دنیا میں آپ کو پتہ ہے دو صرف ریاستیں ایسی ہیں جو کسی جس کو کہیں گے آئیڈیالوجی کے اوپر ہے، ایک پاکستان اور ایک اسرائیل، یہ دو ہیں صرف کنٹریز. یہ ہے لا الہ الا اللہ کے نام پہ لیا گیا، اور انہوں نے بھی مذہب کے نام پہ لیا، باقی اور کوئی جگہ نہیں، اور یہ ہم نے اس کی قدردانی کی ہے. تو ایسی چیزوں کو نہیں پروموٹ کرنا چاہیے جو کہ شکر گزاری کے اندر ہم جا کے اس کے اندر حصہ لیں اور اس کے اندر بیٹھیں اور ان میں جائیں اور یہ ہم جی پاکستان کا دن منا رہے ہیں. نمبر ٹو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے ملکوں سے نکال کے یہاں پہ لے کر آیا. ہمارے ملکوں میں ہمیں کتنی طرح کی شکایتیں تھیں، یہ کرپشن ہے، یہ بجلی نہیں آتی، یہ فلانا ہے، یہ فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی جگہ دی جہاں پہ ہمیں رزق بھی دیا، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پناہ بھی دے دی. وہاں پہ کبھی وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم گھر سے نکلتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا واپس آنا ہے کہ نہیں، خیر کے ساتھ ہر وقت خطرہ ہے، تالے لگا لگا کے رکھتے ہیں گھروں کو کہ جو ہے نا کوئی چور نہ آ جائے، نہ دن کو محفوظ ہے نہ رات کو محفوظ ہے، گھروں کے اندر بھی محفوظ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک امن و امان کی جگہ دے دی، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق بھی عطا کیا. اس کے بعد جب ہم بیٹھتے ہیں اپنی مجلسوں میں اور ہم کہیں کہ یہ برا، یہ تباہ ہو جائے، یہ برباد ہو جائے، یہ ملک ایسے ہو جائے، تو بجائے شکر گزاری کے ہم تو اپنی تباہی مانگ رہے ہیں، کہ ہم اس کے اندر موجود ہیں۔ برائی سے نفرت کرنا الگ بات ہے، جی کہ کوئی برائی ہے اس کو ضرور کہو برا، لیکن یہ صرف مانگنا کہ یہ چونکہ کوئی کافر ملک ہے تو اس لیے جو ہے نا اس کی تباہی ہی ہونی چاہیے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں پہ پناہ دی ہوئی ہے، جبکہ اللہ نے آپ کو آپ کی وہاں پہ مدد کی ہوئی ہے، آپ کو وہاں پہ ترقی دی ہے، آپ کو وہاں پہ خوشحالی دی ہے، آپ کو وہاں پہ رزق دی ہے۔ آپ تنگ تھے اپنے ملکوں میں، وہاں سے نکل کے آ کے یہاں پہ بیٹھ گئے اور اس کے بعد کہنا شروع کیا اسی کو بدعائیں، اسی کو برا بھلا، اسی کی تباہی کے شوق اور اسی کی بربادی کی دعائیں۔ جب لوگوں کے منہ سے ایسا سنتی ہوں تو میں حیران ہوتی ہوں، یہ شکر گزاری ہے ان کے اندر؟ یہ شکر گزاری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، ہاں اصلاح کرنا الگ بات ہے، آپ اس جگہ کی اصلاح کریں، لوگوں کی اصلاح کریں، وہاں پہ اپنے دین کا کام کریں، لوگوں کو اصلاح کی طرف بلائیں، مگر دل میں یہ چاہت ہونا کہ یہ کسی طرح تباہ ہو جائے، یہ تو ایک مومن کا شیوا نہیں ہے۔ جس شاخ کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہو اسی کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہو۔ یہ آج ہمارے کام ہو گئے، یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو، اب اگلی آپ کو ایمان والوں کو یہ بات کہی جا رہی ہے، لا تخون اللہ والرسول، نہ تم خیانت کرو اللہ کی اور اس کے رسول۔ اللہ اور اس کے رسول کی خیانت کیا ہوتی ہے؟ خیانت کس چیز میں ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں، اچھا خیانت ہے کیا؟ خیانت کا مطلب میں نے آپ کو بتایا خوانوں سے ہے، کمی کرنا۔ کمی کس چیز کے اندر کی جاتی ہے؟ جب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت ہوگی تو کس چیز کے ساتھ؟ یعنی جو فرائض آپ کے ذمے اللہ تعالیٰ نے لگائے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، جو حج ہے، جو آپ کے اوپر فریضہ ہے، ان میں خیانت مت کرو۔ جو آپ کے ذمے اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہے، ذمہ داریاں جو آپ کو دی ہیں، ان میں خیانت نہ کرو۔ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان میں خیانت نہ کرو۔ جو امانتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں، مثلاً یہ جسم ہے، یہ وقت ہے، یہ زندگی ہے، ان میں خیانت نہ کرو۔ ان میں خیانت کیسے ہوتی ہے؟ یعنی ان کو ایسے نہ استعمال کرو کہ جس میں اللہ کی نافرمانی ہو، یہ خیانت ہے۔ خیانت کا دائرہ نا بہت وسیع ہے۔ خیانت کی جب آپ بات کرتے ہیں وہ کسی ایک چیز کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں کہ میں کہتا ہوں آپ بس نماز اچھی طرح پڑھو یہ امانت داری ہے، اور نماز میں کمی کی تو یہ خیانت ہے۔ یہ خیانت کا ایک پہلو ہے، خیانت بہت ساری چیزوں میں ہوتی ہے، بلکہ ہر ایک چیز جو ہمارے پاس امانت ہے، اس امانت میں جو ہم نے کمی کی تو وہ خیانت ہو گئی، وہی خیانت ہے۔ اب آپ دیکھیں ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے، جیسے مثلا ابھی میں نے نماز کی بات کی، نماز اللہ نے ہمارے اوپر ایک ذمہ داری عائد کی، ایک فریضہ ہے، اس میں رکوع سجدے پورے نہ کرنا، رکوع جلدی جلدی کر رہے ہیں سجدے، اگر اکثر لوگوں کی نماز دیکھیں نا تو ان کے رکوع سجدے ایسے ہیں کہ جیسے ابھی سجدے میں سر رکھتے ہی نہیں ہے تو اوپر کر لیتے ہیں، رکوع میں جاتے ہی نہیں تو اوپر کر جاتے ہیں۔ یہ کیا خیانت ہے نماز کی؟ کمی کر دی نا آپ نے نماز میں، وضو کیا تو اس میں خیانت کر دی، پورے اعضاء نہیں دھوئے، یہ خیانت ہے وضو کی۔ اسی طرح ہر چیز کی آپ لے لیں، جو جو اللہ کے حقوق ہیں اس کے حقوق میں کمی کرنا خیانت کرنا ہے۔ رسول کا جو حق ہے، جو انہوں نے بات فرمائی ہے، جو ان کی تعظیم ہے، اس میں کمی کرنا خیانت ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے تمام احکامات کو ماننا، ان کی تابع داری کرنا، یہ امانت داری ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کے اندر جتنی بھی آپ، جیسے میں نے بتایا، چیزیں لے آئیں، وہ جو بھی امانتیں آپ کے پاس ہیں وہ سب اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ اور فرمایا صرف اللہ اور اس کے رسول کی نہیں، بلکہ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور نہ تم خیانت کرو آپس کی امانتوں میں۔ یہ نہیں کہو کہ جو ہے نا اللہ رسول کی تو نہیں خیانت کی تو کوئی بات نہیں ہے، اگر میں نے کاروبار میں خیانت کر لی، کسی کو کتنا دینا تھا اس میں کم کر کے دے دیا، یہ خیانت کر لی تو یہ جائز ہے، کسی کو چیٹ کر لیا تو یہ جائز ہے۔ آپ نے سبق سنانا تھا، یہ امانت ہے آپ کی کہ آپ بغیر دیکھے آپ سنا رہے ہیں، آپ نے جو اس میں اگر ترجمے والا قرآن کھول لیا اور اس میں سے دیکھ دیکھ کے چیٹنگ کر کے آپ سنانا شروع کر دیا آپ نے کہ وہ کون سا مجھے دیکھ رہی ہے، یہ خیانت کر لی آپ نے اس سبق میں۔ جب آپ ٹیسٹ دے رہے ہیں آپ نے چیٹنگ کرنے کے لیے ایک لفظ بس کھول کے دیکھ لیا، یہ خیانت کر لی۔ خیانت مت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ایمان نہیں ہے جس میں امانت نہیں ہے، جس میں خیانت ہو اس کا ایمان ہی نہیں ہے. اگر آپ کے اندر امانت داری نہیں ہے نا تو کوئی ایمان نہیں ہے. یہ جو آپ ایمان کے دعوے کرتے رہے, میرے اندر بڑا ایمان ہے, میں بڑی ایمان والی ہوں, ایمان ہی نہیں ہے تمہارے اندر اگر تمہارے اندر امانت کا پاس نہیں ہے. اسی طرح کسی نے آپ سے راز کی بات کی ہے تو یہ اس کا راز ہے, وہ آپ کے پاس امانت ہے. اس راز کو اگر آپ کسی کو بتاتے ہیں تو آپ نے کیا کی؟ خیانت کی. آپ کلاس میں آئے, آپ کی یہ امانت ہے کہ آپ نے یہ وقت کلاس کو دینا ہے. آپ نے کہا میں نے 3 گھنٹے دینا ہے, 3 گھنٹے کے بعد آپ بے شک چلے جائیں, لیکن آپ 3 گھنٹے جو آپ نے کہا میں کلاس کو دوں گی اس کو آپ کہیں اور یوز کر رہی ہیں, یہ کیا خیانت ہے؟ ٹھیک ہے. تو اسی طرح اگر استاد ہے, استاد کہتا ہے میں بھائی آپ کو پڑھاؤں گا, اب اس کے بعد وہ پڑھانے کے لیے تو بیٹھ گیا, نہ تیاری کی نہ کچھ کیا, بس جیسے تیسے کر کے بس خانہ پوری کرنی ہے نا, 3 گھنٹے گزارنے ہیں مجھے یا 1 گھنٹہ گزارنا ہے مجھے, جیسے تیسے اسٹوڈنٹس کو پڑھایا اور کسی کو سمجھ آئی نہیں آئی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے, بس اس نے تنخواہ لینی ہے اور بس جانا ہے, یہ خیانت ہے. اسی طرح بات کو بدل دینا بھی خیانت ہے. آپ نے یہ جو باتیں مجلس کی ہوتی ہیں نا یہ امانت ہوتی ہیں, جب آپ باہر جاتے ہیں تو اس کو ایز اٹ از لوگوں کو بتائیں, یہ نہیں کہ آج تو ہم نے کلاس میں سنا انہوں نے تو یہ کہا, اپنی طرف سے بھی بنا لینا. جی کسی کا پتا چلا انہوں نے کہا جی یہ جی کلاس کے اندر کہتی ہیں کہ عورتیں بھی اذان دے سکتی ہیں, کب میں نے کہا یہ بات؟ تو میں نے کبھی بھی نہیں کہی. یہ خیانت ہے کہ جب آپ کسی کی بات کو کسی طرح کر کے اور یا کوئی اپنی طرف سے ہی بنا کے کچھ کہنا شروع کر دیں اور کسی کا نام لگا دیں. اسی طرح دیکھیں میں آپ کو یہ عام زندگی کی مثالیں جو بھی ہیں نا وہ بس دے رہی ہوں. مثلاً آپ کسی کا کوئی جاب ہے, کسی کی کوئی ویکینسی نکلی ہے, اس میں جو ڈیزرو کرتا ہے اس کو نہ دینا کسی اور کو دے دینا یہ خیانت ہے. کمی کر دی نا آپ نے, حق کس کا تھا؟ جو حقدار ہے اس کو اس کا حق دو, یہ امانت ہے. جب حق میں آپ نے کمی کر دی وہ خیانت ہو گئی. آپ سرکاری, اب آپ کو گورنمنٹ سے یا ان سے کوئی آپ کی کمپنی سے چیزیں ملی ہوئی ہیں جو کہ ورک جو کمپنی کا ہے اس کو کرنے کے لیے استعمال کرنے کی اجازت ہے, لیکن آپ اپنے پرسنل یوز میں لا رہے ہیں, گاڑی پرسنل یوز میں لا رہے ہیں, ڈرائیور آفس کی طرف سے ملا پرسنل یوز میں لا رہے ہیں, آپ کو ایک پی این چپراسی ملا ہوا ہے اسے آپ اپنے گھر کے کام کرانے لگے ہوئے, میرے گھر کا سودا لے کر آؤ, ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو یہ خیانت ہے. تو فرمایا کہ خیانت نہ کرو. یہ جو خیانت ہے نا یہ بھی انسان کو قیامت کے دن اٹھا کے لانی پڑے گی, یہ بھی وہ چیز ہے کہ جو اس دن بوجھ بن جائے گی. یہ اپنی یہ پل صراط پہ کھڑی ہوگی امانت, کہے گی اللہ اس نے خیانت کی ہے. تو خیانت کو ان ساری چیزوں میں سمجھیں کہ نہ تو اللہ اور اس کے رسول کے حقوق میں خیانت کرنی ہے اور نہ لوگوں کے حقوق میں خیانت کرنی ہے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہارے پاس امانت رکھے اس کی امانت ادا کرو, اور جو تم سے خیانت کرے اس کے ساتھ خیانت مت کرو. یہ مت کہو وہ کون سے امانت دار ہیں اتنے بڑے کہ ہم ان کے ساتھ امانت داری کریں, وہ بھی تو ایسے کرتے ہیں. تو وہ اگر ایسے کرتے ہیں, وہ اگر آپ کے حق میں کمی کرتے ہیں تو آپ ان کے حق میں کمی نہ کرو, وہ اگر آپ کے ساتھ بے ایمانی کرتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ بے ایمانی نہ کرو, وہ اگر غلط کرتے ہیں تو آپ بدلے میں غلط نہ کرو. اسی طرح اللہ کے راستے میں شہید جو ہو جائے نا اس کے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے سوائے امانت کے, امانت پھر بھی اس کے اوپر رہتی ہے. اور حدیث میں ہے کہ جنت میں جو خیانت کرنے والا نا وہ داخل نہیں ہو سکتا. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, حالانکہ تم جانتے ہو. اب اس کے بارے میں ایک تفسیر میں واقعہ بھی آتا ہے, آپ دیکھ لیں گے, بلکہ 2-3 واقعات مفسرین نے لکھے ہوئے, آپ وہاں سے پڑھ بھی سکتے ہیں کہ ایک ابو لبابہ تھے, صحابی رسول تھے, تو وہ غزوہ بنو قریظہ میں یہ اس کے وقت واقعہ پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اور صحابہ نے بنو قریظہ کے قلعے کا 21 دن تک محاصرہ جاری رکھا. اب اس سے تنگ آ کے انہوں نے اپنا ملک چھوڑ کے شام جانے کی درخواست کی, تو آپ نے اس کی یہ درخواست نہیں قبول کی. آپ نے فرمایا کہ صلح کی یہی صورت کہ سعد بن معاذ جو ہیں وہ تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ کریں اور اس پہ تم راضی ہو جاؤ. انہوں نے کہا نہیں, سعد بن معاذ نہیں, ہم ابو لبابہ کو یہ کام سپورٹ کرتے ہیں, کیونکہ ابو لبابہ کے جو اہل و عیال تھے ان کا خاندان اور ان کی جائیداد وغیرہ بنو قریظہ میں تھے. تو انہوں نے یہ سوچا کہ ابو لبابہ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ کچھ رعایت کریں گے, ہمارے ساتھ کچھ نرمی کریں گے, ہمارے بارے میں کوئی اچھا فیصلہ دے دیں گے. تو آپ نے ان کی درخواست پہ ابو لبابہ کو بھیج دیا. اب بنو قریظہ کے جو سارے مرد عورتیں تھیں وہ ان کے گرد جمع ہو کے رونے لگے اور یہ پوچھا کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ مطلب قلعے سے نکل آئیں تو کیا وہ ہمارے معاملے میں کچھ نرمی کریں گے؟ ابو لبابہ کو پتا تھا کہ ان کے معاملے میں نرمی نہیں کی جائے گی، تو انہوں نے ان لوگوں کی چلو رونا دھونا تھا، اور اس وجہ سے بھی کہ ان کے یہاں پہ گھر والے بھی رہے ہوئے تھے، اور یہ اس وجہ سے انہوں نے ذرا اس میں مطلب ایک پریشر میں آ کے کہہ سکتے ہیں یا اسے متاثر ہو کے، تو انہوں نے اپنے گلے کی طرف نا ہاتھ پھیر کے اشارہ کر دیا کہ نہیں، اگر تم نکلو گے نا تو مار دیے جاؤ گے۔ تو اس طرح سے کیا کیا انہوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راز تھا اس کو وہاں پہ فاش کر دیا، ان کو یہ بتا دے، بس اشارہ ہی کیا تھا۔ اب جب اشارہ کر دیا تو اسی وقت پھر واپس جب ہوئے تو خیال آیا کہ یہ میں نے کیا کر دیا، یہ تو میں نے خیانت کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو پھر انہوں نے اپنے آپ کو ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا تھا، قسم کھائی تھی کہ میری جب تک توبہ نہیں قبول ہوتی تو میں تو اس وقت تک یہیں پہ بندھا رہوں گا جب تک چاہے مجھے موت آ جائے۔ تو اسی حالت میں پھر 7 دن تک رہ گئے تھے۔ اینی ہاؤ آپ تفسیروں میں اور بھی اس کی ڈیٹیل پڑھ سکتے ہیں۔ ان کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خیانت نہیں کرنا، اور راز کسی کا فاش کر دینا وہ بھی ایک خیانت ہی ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، یعنی تمہیں یہ پتہ ہے، تمہیں ان جو بھی تمہارے اوپر حقوق و فرائض ہیں ان کو تم جانتے ہو، پھر بھی خیانت تم اگر کرتے ہو تو وہ جائز نہیں ہے، مت کرو خیانت۔ اس طرح آپ کی جو صلاحیت ہے نا وہ بھی اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ دیکھیں یہ زندگی بھی آپ کی اللہ کی امانت ہے، اللہ نے دی ہوئی نا، کون سا میری اور آپ کی اپنی ہے۔ وقت بھی امانت ہے ہمارے پاس، اور اسی طرح ہماری اولاد اور ہمارے مال بھی امانت ہے ہمارے پاس۔ یہ بھی یہ امانت کیا ہوتی ہے، جو کسی نے آپ کے پاس رکھوائی ہو ہے نا، تو آپ ایک دن اس کو واپس لوٹا دیتے ہیں، یہی ہوتا ہے نا، عام اس میں یہی مطلب سمجھتے ہیں نا۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ کیا میری اور آپ کی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہیں کچھ عرصے کے لیے استعمال کرنے کے، پھر ہم نے واپس دینی ہے، تو پھر آپ ان کو استعمال کیسے کریں گے، جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ ٹھیک ہے، سمپل ایز دیٹ، بالکل سمپل۔ اگر بہت زیادہ بھی نہیں آپ کو سمجھ آتی تو اتنی بات کو یاد رکھیں۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، یہ بھی بات سیکھو، یہ بھی بات کا علم لو، انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تو جو تمہارا مال ہے اور جو تمہاری اولاد ہے یہ فتنہ ہے۔ فتنہ کیا چیز ہوتی ہے؟ ابھی میں نے جیسے آپ کو بتایا آزمائش کے لیے بھی فتنہ آتا ہے، ابھی ہم نے پیچھے پڑھا عذاب کے لیے بھی فتنہ آتا ہے۔ تو کیا مطلب ہوا کہ کیا ہے تمہاری اولاد اور تمہارا مال؟ یعنی سب سے پہلے تو ہم یہ پہلے دیکھتے ہیں نا کہ آزمائش کیسے ہے۔ آزمائش اس طرح سے کہ مال اور اولاد ایسی چیزیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ تمہیں ٹیسٹ کرتا ہے، جن سے اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کرتا ہے، ٹیسٹ لیتا ہے تمہارا ان چیزوں کے ذریعے، کہ اب تم ان چیزوں کو، ان مال اور اولاد کو کیسے استعمال کرتے ہو، کن کاموں میں یوز کرتے ہو، ان مال اور اولاد کے اندر اتنے تو نہیں محو ہو جاتے کہ اللہ کو بھول جاؤ، آخرت کو بھول جاؤ، تو ان کے ذریعے تھرو دیم اللہ تعالیٰ تمہیں ٹیسٹ کرتا ہے۔ یہ کوئی انعام نہیں ہے کہ تمہیں انعام دے دیا، جو لاکھوں کا تمہیں مالک بنا دیا اور کروڑوں کی جائیدادیں تمہیں دے دی، تو یہ کوئی انعام نہیں ہے، یہ تمہارا ٹیسٹ ہے کہ اس کے بعد تم شکر گزار ہوتے ہو یا نہیں، اللہ کے اوبیڈینٹ بنتے ہو یا نہیں، ناشکری تو نہیں کرتے، ان کو پا کے اللہ کو بھول تو نہیں جاتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا اکثر جب مال زیادہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ٹیسٹ ہو جاتا ہے ایک بندے کا، مال زیادہ آتا تو اب ایک عورت کہتی ہے دیکھیں آپ مال میں، دیکھیں آپ صرف ڈالر کو نہ سمجھیں، مال یہ سب کچھ ہے، یہ گھر بار آپ کے یہ مال ہی تو ہیں، یہ جابیں آپ کی مال ہی تو ہیں، بزنس آپ کے مال ہی تو ہیں، یہ مال ہے نا سب۔ انسان ان کے اندر اتنا محو ہو جاتا ہے کہ انسان کہتے ہیں بھائی اب تو ٹائم ہی نہیں ملتا، کیا کریں۔ دو چیزیں ہی ہمارے زبان پہ ہر وقت ہوتی ہیں نا، جاب یا بچے، اولاد کیا بچے، ان کے اندر تم اتنے تو نہیں محو ہو گئے کہ تمہیں اللہ بھی یاد نہ رہے۔ آپ کہیں گے کیوں، کیا بچوں کا حقوق نہیں ہے، اب ہم مائیں ہیں کہ بچوں کو نہ دیکھیں، بے شک اولاد کا حق ہے، بے شک آپ رزق حلال کمائیں یہ بھی آپ کا حق ہے، اس کی بھی اجازت ہے، مگر ایک سوال ہے میرا آپ سے، کیا آپ کے اوپر صرف اپنے بچوں کے حقوق ہیں، اور صرف مال کمانا آپ کا حق ہے یا اور بھی کوئی حقوق ہے آپ کے اوپر؟ ہے نا اور حقوق بھی، بہت سارے اور حقوق ہیں. کیا اس دین کا بھی کوئی حق ہے آپ کے اوپر؟ اس قرآن کا کوئی حق ہے آپ کے اوپر؟ اللہ کا کوئی حق ہے آپ کے اوپر؟ رسول کا کوئی حق ہے آپ کے اوپر؟ تو آپ پھر سارے حقوق ان کے تو نہیں دینے، ان سے چھین کے ایک صرف بچوں کو دے دیں گے یا گھر کو دے دیں گے اور جاب کو دے دیں گے؟ اگر ایسا کیا تو اسی سے ریلیٹڈ ہی پچھلی آیت سے ہی آگے یہ کنٹینیویشن ہے، پھر تو خیانت ہی ہے. آپ نہیں دے سکتے، بچوں کا حق دو لیکن بچوں کا جتنا حق ہے وہ بچوں کو دو، اللہ اور اس کے رسول کا جتنا حق ہے وہ ان کو دو، قرآن کا جتنا حق ہے وہ اس کو دو، دین کا جتنا حق ہے وہ اس کو دو، رشتہ داروں کا جتنا حق ہے وہ ان کو دو، شوہر کا جتنا حق ہے وہ اس کو دو. تب ہے ایک بیلنسڈ زندگی، تب ہے آپ امانتیں پوری کر رہے ہیں. اور اگر سارے حقوق ایک کو دے دیے تو یہ تو پھر خیانت ہے. اس لیے کہا گیا کہ مال اور اولاد کے ذریعے اللہ تمہیں ٹیسٹ کرتا ہے، اور اکثر لوگ اس ٹیسٹ میں فیل ہو جاتے ہیں. مال کو ہم پسند تو بہت کرتے ہیں، اولاد کو ہم پسند تو بہت کرتے ہیں، مگر یہ ایسے امتحان کے پرچے ہیں جن میں کم لوگ ہی پاس ہوتے ہیں، کیونکہ اسی مال کے لیے پھر ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ہم حرام بھی کرتے ہیں، پھر ادھر ادھر سے جہاں سے بھی ہمیں مل رہا ہو بس مال کمانا ہے نا. کیا ہم بھوکے مر جائیں تو اب ہم کیا، ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں. بس آج کے دور میں تو کچھ اور ہو نہیں سکتا، آج تو بس یہ ٹھیک ہے. تو اس مال کے پیچھے اتنے پاگل ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو توڑ دیتے ہیں، تو ہم کیا ہو گئے، ٹیسٹ میں پھر فیل ہو گئے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ ٹیسٹ میں پاس وہی ہوگا جو اس مال کے معاملے میں اللہ کی فرما برداری کے ساتھ اس کو ارن کرے گا اور اس کو خرچ کرے گا. بوتھ، کمائی بھی اور خرچ کرنا بھی، دونوں جو اللہ کی حکموں کے مطابق کرے گا وہ، اس نے پھر اس کے لیے مال فتنہ نہیں بنا، اس وہ اس ٹیسٹ میں پاس ہو گیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بعض دفعہ ہم مال کمانے میں تو یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم اللہ کی فرما برداری کریں، لیکن خرچ کرنے میں کہتے ہیں اب تو ہمارا ہے یہ، اب تو ہم جہاں مرضی خرچ کریں. نہیں، یہ تو تمہارا ٹیسٹ ہے کہ تم کیسے اب خرچ کرتے ہو. اگر تم اڑا رہے ہو اس کو، ضائع کر رہے ہو اس کو، یہ بھی تمہارا ٹیسٹ تھا جس میں تم فیل ہو گئے. یہ انسان کی ویکنیسز ہے نا، اولاد بھی ایک ویکنیس ہے، کمزوری ہے انسان کی. اس کے پیچھے بھی انسان سیاہ سفید کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، کہتا ہے بچوں کی خاطر نا. کتنے ہی والدین یہ منہ سے کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں، کیا کریں بچے ہیں نا، بچوں کی پھر ضد ہے، کیا کریں بچے نہیں مانتے. کہ پھر انسان کے لیے کتنا امتحان ہو جاتا ہے. بچے والدین سے برائیاں کراتے ہیں، بچے والدین کو گناہوں پہ مجبور کرتے ہیں، ان بچوں کی وجہ سے والدین الٹے سیدھے وہ کام کرتے ہیں جو اگر یہ بچے نہ ہوتے نا تو وہ کبھی نہ کر رہے ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان دو چیزوں کو تمہاری آزمائش بنا دیا، ان دو چیزوں اس ٹیسٹ میں سے گزر کے، ان دو چیزوں کے ٹیسٹ سے گزر کے انسان بالکل چھٹ کے سامنے آ جاتا ہے اس کا ایمان ہے بھی کہ نہیں، اور اگر ایمان ہے تو کتنا ہے. ہوتا ہے نا ایسے. اللہ تعالیٰ بس اس آزمائش میں بھی ہم سب کو پورا اتارے. لیکن واقعی ہم سب مانتے ہیں نا کہ یہ کتنی مشکل آزمائش ہے، یہ کتنا سخت پرچہ ہے، بہت مشکل امتحان ہے یہ. اور ہماری زبانوں پہ جو یہ ہر وقت میری جاب میرے بچے، میری جاب میرے بچے، تو اگر یہ میری جاب اور میرے بچے بس ہر وقت یہی ہے یہی ہے یہی ہے، تو پھر تو پھر فیل ہی ہوگا، کیونکہ پھر باقی تو حقوق ادا کر نہیں رہی. یہ اتنے آپ کو پیارے ہو گئے کہ ان کے پیچھے آپ آخرت بھی بھول گئے، اللہ کے باقی احکامات بھی بھول گئے، باقی دین کے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ سب بھول گئے. کہ بچوں کو یہ پسند نہیں ہے تو پھر میں کیسے کر سکتی ہوں، اور بچوں کو یہ چیز پسند ہے تو پھر میں کیسے نہ کروں. اور آپ دیکھ لیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو، ٹھیک ہے مال اور اولاد نعمتیں اگر اللہ کے راستے میں استعمال ہو رہی ہوں، لیکن آپ دیکھیں کہ ان کے ملنے کے بعد سٹارٹ سے آپ دیکھ لیں، پہلے دن سے آپ دیکھ لیں، انسان کے پاس جب مال آتا ہے تو پھر اس کی اکڑ اور اس کی گھمنڈ اور اس کا تکبر اور اس کی پھر حلال حرام میں آنا، اور یہ سب ٹیسٹ اس کے ساتھ آ گئے. ایک ٹیسٹ نہیں ہے، سب ٹیسٹ اس کے ساتھ آ گئے. خرچ کرنا اس کا، پھر کدھر لگانا، کدھر کس کے حقوق دیے کس کے نہیں دیے، زکوٰۃ دی نہیں دی، صدقہ کیا نہیں کیا، کسی کمزور کو دیکھا پھر اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھا، یہ سارے ٹیسٹ ہے اس کے ساتھ۔ اسی طرح اولاد کے ساتھ بھی اتنے سارے ٹیسٹ آتے ہیں۔ اولاد کو پا کے اس کے بعد یہی تو نہیں ہے کہ بیبی شاور کر رہے ہیں اور اس کے بعد برتھ ڈیز اتنی بڑی بڑی کر رہے ہیں، ان کے اندر ناچ گانے ہو رہے ہیں، بھائی میری بچے کا برتھ ڈے اس لیے ہو رہا ہے، بھائی میں یہ شکر گزاری کر رہی ہوں آپ اولاد کی، یہ مجھے اللہ نے اولاد کی نعمت دی ہے، تو اس کی شکر گزاری یہ ہے۔ ایک جگہ میں گئی کسی پہ، تو انہوں نے کوئی ہالس تھے وہاں پہ ان کے پاس بہت سارے، تو ایک ہال تھا انہوں نے بڑا ہی سجایا ہوا تھا، بہت ہی خوبصورت سجایا تھا اس کو، تو میں نے کہا شاید یہاں پہ کوئی شادی وغیرہ ہے، تو ان سے پوچھا کہ بھائی کس چیز کے لیے سجایا، انہوں نے کہا یہاں پہ کسی کی وہ سویٹ 16 ہے۔ یعنی سوچیں آپ ذرا کہ اولاد کو پا کے پھر اس کے بعد یہ اولاد کیسی فتنہ بن گئی ایک انسان کے لیے، اس کی شکر گزاری کی بجائے انسان ایک تو مال کا ضیاع، اور اس کے بعد اس کے اندر جو کچھ ہونا تھا وہ تو چیزوں سے ہی پتہ چل رہا تھا یہاں پہ کیا کیا کچھ ہونے والا ہے، یہ ڈانس فلور بھی اوپن ہے کیونکہ یہ سویٹ 16 ہے۔ تو اس اولاد کے پیچھے بعض دفعہ انسان اپنا ایمان تک گنوا دیتا ہے، اور اس مال کے پیچھے بھی بعض دفعہ انسان اپنا ایمان گنوا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اور دوسرا اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی ایک تو معنی ہو گیا نا امتحان، کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہیں آزماتا ہے۔ دوسرا معنی عذاب کا اگر لیا جائے تو مطلب ہے کہ مال اور اولاد کی محبت میں انسان اتنا پاگل ہو جاتا ہے کہ اللہ کو ناراض کر کے اس مال اور اولاد، یہی مال اور اولاد تمہارے لیے عذاب بن جائیں گے۔ سمجھائی؟ بعض دفعہ تو دنیا میں یہ مال اور اولاد انسان کو اتنی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، کیونکہ حرام مال دیا اس کے بعد جی کوئی کرپشن کر دی اسی مال کے پیچھے، اسی مال کو لوٹنے کے پیچھے کہیں ڈاکہ مار دیا، اسی مال کے خاطر انسان نے بے ایمانیاں کر دی، فراڈ کر دیے، اس کے بعد جیل ہو گئی اور یہ ہو گئی، تو دنیا کا بھی مصیبت پڑ گئی اس کی وجہ سے۔ اولاد بھی بعض دفعہ دنیا کے لیے عذاب بن جاتی ہے کہ دنیا میں انسان کی بدنامی کا باعث بن جاتی ہے، دنیا میں انسان کے لیے ایک، یعنی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، یعنی میں کہتے ہوئے بھی میری زبان لڑکھڑاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے کہ بڑھاپے میں ایسے والدین دیکھے گئے جو روتے ہیں کہ یہ نا ہنجار اولاد ہماری پیدا ہو گئی، اس سے تو بہتر تھا ہمارے پاس اولاد ہی نہ ہوتی، نہیں اتنے دکھی ہو جاتے ہیں اولاد کے ہاتھوں، تو یہ بھی عذاب بن جاتی دنیا کا ہی، انسان کو دنیا میں ہی سخت مصیبتوں میں مبتلا کر دیتی ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ یہ مال اور اولاد تو عذاب بن گئے ہیں میرے لیے، اور بعض دفعہ یہ مال اور اولاد آخرت کے لیے انسان کے لیے عذاب کا باعث بن جاتی ہیں۔ تو عذاب بھی کہہ سکتے ہیں فتنے کو، اور سبب عذاب بھی کہہ سکتے ہیں، یہ عذاب کا سبب بھی بن جاتے ہیں کہ ان کی وجہ سے انسان وہاں پہ اس مال کی زکات نہیں دی، تو یہی مال وہاں پہ سانپ بچھو یہ بن کے انسان کو لپٹ جائے گا، یہی داغ داغ کے گرم کر کر کے انسان کے اوپر لگایا جائے گا، یہی سونے چاندی۔ اللہ اکبر۔ اور ان کے پیچھے جو انسان غفلت میں رہا اور اس نے اپنی آخرت کی تیاری نہیں کی، سارا دن اس مال کے پیچھے کہ یہ مال کماؤں اور اولاد اپنی اس کا فیوچر میں سیکیور کر دوں، اس کی وجہ سے انسان گدھے کی طرح ساری زندگی کام کرتا رہے اور اپنی آخرت کو بھول جائے، یعنی گدھے کی طرح اس لیے کہہ رہے ہیں، گدھا بھی سارا دن کام کرتا ہے اور شام کو کیا حال ہوتا ہے، وہ ایسا بالکل پڑ جاتا ہے، اسی طرح انسان کا حال ہو جائے گا، سارا دن بس کمائیوں میں لگا ہوا اور اس کو اپنی آخرت کی کوئی ہوش نہیں ہے، اور آخر میں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بس ان نے ڈالر کمائے ہیں اور وہ بس یہ اولاد کے لیے اس نے کیا، اور اس کے بعد بالکل ایک مرے ہوئے انسان کی طرح وہ پڑ جائے اور آخرت کے کوئی خیال نہیں، نہ کوئی نماز کا پتہ، نہ اللہ کی رضا کا کوئی پتہ، تو یہ تو آزمائش ہی بن گئے نا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون میں فرمایا، ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے کہیں غافل نہ کر دیں، جس نے ایسا کیا تو در حقیقت فاولائک ہم الخاسرون، وہاں پہ بھی یہی ہے، وہ خسارہ اٹھانے والے میں ہوں گے، جس کو اس مال اولاد اللہ کو بھلا دے، اگر کہ اللہ کو تم بھول گئے، اس کا کوئی حکم تمہیں یاد نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کاموں سے منع کیا تھا، اولاد کی محبت میں تم یہ کام کر رہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں یہ چیز حرام ہے، اب اولاد نے کہہ دیا نہیں یہ اچھی چیز ہے تو ماں باپ بھی سیاہ کو سفید کہنے پہ اتر آتے ہیں کہ بچے نے کہہ دیا نا تو بس میں نے بھی یہی مان لیا، میرا بیٹا یہ کہہ رہا تو بس اس نے سی ٹھیک ہی کہا ہوگا۔ تو نہیں، یہ کہیں تمہیں اللہ کی یاد نہ بھلا دیں، اس سے نہ دور کر دیں یہ مال اور اولاد، کیونکہ یہ کر دیتے ہیں، اسی لیے اللہ نے اس سے ٹیسٹ لیا تمہارا۔ اللہ اکبر، اللہ ان امتحانوں میں ہمیں پورا اتارنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں تم پہ یہ فقر کا مجھے تم پہ خوف نہیں ہے کہ تمہارے پر فقر آ جائے گا، فقیری آ جائے گی، محتاجی، مجھے تو یہ خوف ہے کہ دنیا تم پہ اتنی وسیع کر دی جائے گی جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ وسیع کر دی گئی تھی، یعنی دنیا بہت فراخ ہو جائے گی تمہارے لیے، بہت دنیا تم پاؤ گے، بہت مال ہوگا، پھر تم دنیا میں اس طرح رغبت کرو گے جس طرح انہوں نے دنیا میں رغبت کی تھی، پھر جس طرح وہ ہلاک ہو گئے تھے تم بھی اسی طرح ہلاک ہو جاؤ گے۔ آج مسلمانوں کے پاس کوئی کم پیسہ نہیں ہے، کوئی کم مالدار نہیں ہے، یہ دنیا ان پہ بہت وسیع ہے، اللہ نے بہت وسیع کر دی، لیکن واقعی وہ فتنہ بن گئی ان کے لیے۔ تو اب آپ کو ڈفرینٹ میننگز اس کے پتہ چل گئے کیسے، وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور جو اللہ کے پاس ہے نا وہ بہت عظیم اجر ہے، وہ بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی تم اس اجر کو یاد رکھو، اس کے اوپر نظر رکھو، تم اس اجر کو بھول کے دنیا میں نہ کھو جانا، اس مال میں نہ کھو جانا، اسی اولاد کے پیچھے اپنے آپ کو نہ ہلکان کر دینا۔ جو اجر اللہ نے تمہارے لیے رکھا اس کو یاد رکھنا، کیونکہ وہ اجر اس سب سے بڑا ہے۔ اب ہم سوچیں کہ ان دو چیزوں میں سے میں کیا امتحان میں پوری اتر رہی ہوں، کیا مجھے اجر عظیم اللہ کا یاد رہتا ہے، یا بالکل اس کو بھول ہی گئی ہوں اور انہی دو چیزوں کے پیچھے بھاگ رہی ہوں۔ جب لوگ کلاس کی طرف آتے ہیں نا، پھر تھوڑے دن بعد کہتے ہیں اب ہمیں کہیں جاب مل گئی ہے، اب ہم کلاس چھوڑ رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں، اب ہمارے پاس کہاں ٹائم ہے، اجر عظیم کو تو بھول گئے تم بس اس مال کے پیچھے لگ رہے، کتنے دن یہ مال رہے گا۔ ایک جگہ پہ ایک کسی صحابی کا قول ہے کہ اے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم مجھے ڈھونڈ تو مجھے پا لے گا، اور مجھے پا لینا سب کچھ پا لینا، اور مجھے گم کر دینا ہر چیز کا گم ہو جانا، میں تیری تمام چیزوں سے زیادہ تیری محبت کا حقدار ہوں۔ یعنی اس اولاد سے، اس مال سے، ان چیزوں سے زیادہ اللہ اس بات کا حقدار ہے کہ ہم اس سے محبت کریں، اس کی طرف سے ملنے والے اجر کے اوپر نظر رکھیں۔ لیکن ہماری محبت، ہماری دوڑ، ہمارے شوق صرف مال اور اولاد کے پیچھے ہی آج لگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا، اگر تم ڈرو گے، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، یجعل لکم فرقانا، تو وہ تمہارے لیے فرقان پیدا کر دے گا، فرقان بنا دے گا تمہارے لیے، یعنی پھر تمہیں فرقان کیا، فرق کرنے والی، پھر تمہیں کوئی کنفیوژن نہیں رہے گی۔ جیسے ہوتا نا کہ انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی، پتہ ہی نہیں چلتا، وہ کہتا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ چیز صحیح ہے میرے لیے، غلط ہے میرے لیے، ہاں یہ تو میری مجبوری ہے، کیا کروں اب اس میں، کیا یہ جائز ہو جاتا ہے، میرے حالات ایسے ہیں، میں ایسے، وہ کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی۔ یہ جو سمجھ نہیں آتی نا، یہ سب دور ہو جائے گی اگر اللہ کا تقویٰ تمہارے اندر آ گیا، اللہ کا ڈر تمہارے اندر آ گیا۔ اللہ کا ڈر بڑی نعمت ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ جو انسان بس ڈر ڈر کے رہتا ہے نا، یہ سوچتا رہتا ہے کہ میں، مجھے اللہ کے آگے جواب دے ہونا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے کہیں ناراض نہ ہو جائے، ہائے کہیں میں اگر یہ کام کروں گی کہیں اللہ کی ناراضگی نہ ہو جائے، مجھے اس کو خوش رکھنا ہے، مجھے میں اس کو راضی رکھنا چاہتی ہوں۔ جس کی یہ تڑپ ہوگی نا، جو ہر وقت یہی سوچتا رہتا ہے، ایسا انسان، اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تین انعام رکھے ہیں۔ ایک تو میں اس کو فرقان دے دوں گا، جو بس ایک، وہ جس کو کہتے ہیں نا کانشیسلی چلنے والے لوگ، بہت کیئرفل، وہ تقویٰ ہے۔ کیئرفل کس چیز میں؟ ایک تو ہم کیئرفل ہوتے ہیں نا، مجھے یہ نقصان نہ ہو جائے، میرے ڈالر اتنے یہاں پہ ضائع نہ ہو جائے، مجھے میری انویسٹمنٹ ضائع نہ ہو جائے، تو میں ڈر ڈر کے کہیں خرچ کرتی ہوں، ڈر ڈر کے لگاتی ہوں۔ ایک تو وہ ہے دنیا کے معاملے میں ڈر ڈر کے چلنا، دنیا کے نقصان سے۔ ایک بندہ ایسا بھی ہے جس کو ڈر کس بات کا ہوتا ہے، میرا اللہ نہ ناراض ہو جائے، کوئی کام ایسا نہ ہو جائے جس سے میرے اللہ کی ناراضگی ہو. تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو پہلا انعام فرقان دیتے. فرقان سے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی چیز کرنے والی اور کون سی نہیں کرنے والی, کون سا راستہ صحیح اور کون سا غلط ہے, برائی بھلائی میں تمیز اس کو آنے لگتی ہے. وہ پھر لوگوں کو یہ نہیں سوچ کے کہ میں نے تو اس کو بھی سیٹسفائی کر لیا, اس کو بھی کر لیا, کیونکہ میری تو مجبوری ہے, یہ بھی مان گیا, وہ بھی مان گیا, چلو میرا کام ٹھیک ہو گیا. نہیں, وہ کہتا ہے نہیں, میں نے ان کو مطمئن کر کے کیا فرق پڑے گا, میں تو اپنے اللہ کو راضی رکھنا. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ, اور وہ دور کر دے گا تم سے تمہاری برائیاں. دیکھیں تقویٰ کا یہ بھی انعام ہے, اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا. اگر واقعی تم ڈرنے والے ہو نا, اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ تمہاری برائیاں تم سے الگ کر دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ, اور بخش دے گا تم کو, تمہاری بخشش بھی کر دے گا. کیونکہ اس کا مطلب ہے تقویٰ والا انسان جو ہے نا, وہ بھی کوئی پرفیکٹ تھوڑی ہوتا ہے کہ اب اسے کوئی غلطی ہوگی نہیں, غلطی اس سے بھی ہوگی, لیکن پھر اللہ کو پتہ ہے کہ یہ بےچارہ ہر وقت یہ ڈرتا ہی رہتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے, پھر بھی اس سے غلطی ہو گئی تو اللہ معاف کر دے, اللہ جانتا ہے تمہاری تڑپ, اور اللہ تعالیٰ تمہاری برائیاں بھی دور کر دے گا تم سے. اور واقعی ایسا ہوتا ہے جب انسان کے اندر یہ ہر وقت ایک طلب ہوتی ہے نا, ایک تڑپ ہوتی ہے کہ میں نے اپنے اللہ کو ناراض نہیں کرنا, تو برائیاں اس کی خود بخود نکلتی جاتی ہیں, ظاہر ہے وہ برائیوں سے بچنے لگتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم, اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. اس کا مطلب کیا کہ یہ تو اللہ کے فضل ہیں ہی کہ اللہ فرقان بھی دے گا, اس کی برائیاں بھی دور کر دے گا, اس کو بخش بھی دے گا. تم فکر نہ کرنا اگر تم سے برائی بھی ہو جاتی ہے اگر, لیکن تمہارے اندر اگر تقویٰ ہو, اللہ کا ڈر ہو, یہ تین چیزیں تو اللہ دے گا, مگر اس کے علاوہ اللہ جس کو چاہے جو جتنا مرضی عطا کرے, وہ ذو الفضل العظیم ہے, بڑے فضل والا ہے, اس کے فضل کی کوئی انتہا نہیں ہے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ, جب وہ چالیں چل رہے تھے وہ لوگ, کون لوگ؟ مشرکین مکہ, وہ جنہوں نے کفر کیا, لِيُثْبِتُوكَ, تاکہ وہ قید کر دیں تجھ کو, او يَقْتُلُوكَ, یا قتل کر دیں تجھ کو, او يُخْرِجُوكَ, یا نکال دیں تجھ کو. اب کیا تھا اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے, وہ یہ وہ واقعہ ہے, ڈیٹیل میں تو آپ واقعہ جس بھی تفسیر کی کتاب اٹھائیں گے اس میں آپ کو مل جائے گا. مختصراً میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جب مسلمان ہجرت کر کے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے, تو ان لوگوں نے تو کہا یہ تو ہمارے ہاتھ سے نکل گئے. اس کے اندر بھی یہ واقعہ آتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آنا چاہتے تھے, اور انہوں نے دار الندوہ میں مشورہ کیا تھا, یہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں. یہ بھی آتا ہے کہ جب یہ مشورہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں وہاں, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ہجرت نہیں کی تھی, مسلمان ہجرت کر کے چلے گئے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں کی تھی, اب ان کو لگا کہ یہ تو مدینہ پہنچ گئے ہیں, وہاں پہ تو اسلام پھیلنا شروع ہو گیا ہے, اور ان کے تو وہ ساتھ ان کا دینا شروع ہو گئے ہیں, اب یہ نہ ہو کہ یہ ہمارے ساتھ یعنی ہم سے بچ کے تو وہاں پہ چلے جائیں, اور وہاں پہ قوت پکڑ لیں, اور پھر ہمارے خلاف ہمارے اوپر حملہ کر دیں. تو انہوں نے ایک میٹنگ کی تھی. اچھا, اب یہ ذہن میں لے کر آئیں وہ والی میٹنگ, سیرت میں بھی ہم نے یہ بات پڑھی تھی, میٹنگ کی تھی دار الندوہ میں. اب یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ابھی ہجرت کر کے گئے, لیکن مسلمان کافی ہجرت کر کے جا چکے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت کا انتظار میں ہیں. اس وقت کیا ہوا تھا, بڑے بڑے سردار جمع ہوئے, اور ابلیس جو تھا, شیطان جو تھا, وہ بھی ایک بڑے بزرگ سے شیخ کی صورت میں وہاں پہ دار و ندوہ میں آ کے حاضر ہو گیا, اور اس نے کہا کہ تم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہو, مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں بھی آؤں, میں نجد میں, نجد کا رہنے والا ہوں, اور مجھے پتہ چلا تم لوگ ایک مشورہ کر رہے ہو, تو میں بس ہمدردی کے طور پہ حاضر ہوا ہوں, تو ہو سکتا ہے کہ میں کوئی بھی مشورہ تمہیں دے سکوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی, تم بھی آ جاؤ. اس کے بعد یہ آتا ہے کہ مختلف سرداروں نے مختلف مشورے دیے, کسی نے یہ کہا کہ ایسا ہم کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیتے ہیں, یہاں پہ قید کر دیں, پھر تو یہ کچھ بھی کاروائیاں نہیں کر سکیں گے, نہ یہاں سے بھاگ سکیں گے. تو وہ اس نے کہا, شیطان نے, کہ نہیں نہیں یہ تو نہیں اچھی, وہ آپ اس کو قید کر دو گے, اس کے ساتھی تو آ کے اس کو قید سے چھڑا کے لے جائیں گے, تو اس لیے جو ہے نا اس کا فائدہ نہیں ہے. او یقتلو کا او یخرجو کا. اچھا اب یہ بھی ایک بیچ میں آئی تھی رائے کہ یا تو ہم ان کو نکال دیتے ہیں یہاں سے, اپنے شہر سے نکال دیتے ہیں, ہمیں کیا پھر جہاں پہ مرضی جائیں جو مرضی کریں ہمارے یہاں سے جائیں, ہماری جان چھوڑیں. تو پھر بھی یہ اس کی مخالفت میں یہ بات آئی کہ اگر ہم نے ان کو نکال دیا یہ باہر جا کے پاورفل ہو جائیں گے اور پھر ہمارے ہمیں ہماری زندگی حرام کر دیں گے, تو نکال بھی نہیں سکتے. اب اس وقت ابو جہل نے یہ مشورہ دیا تھا کہ کیوں نہ ایسا کریں کہ ان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے, اور اس کے لیے ہر قبیلے میں سے ایک ایک نوجوان ہو جو اپنے ہاتھ میں تلوار لی ہو اور سارے ایک دفعہ پہ حملہ کر کے قتل کریں. اس سے کیا ہوگا, اگر ایک قبیلے والا قتل کرے گا تو پھر اس قبیلے کے تو یہ عبد مناف تو ان کے خلاف ہو جائیں گے اور ان کو مطلب بہت ان کے ساتھ کوئی جنگ و جدل ہو سکتی ہے. لیکن عبد مناف کون, قبیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنو عبد مناف. تو اگر ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی حصہ لے گا اس قتل میں تو وہ کس کس سے بدلہ لیں گے, سب سے تو نہیں لے سکتے, تو پھر ہم خون بہا دے کے دیت دے کے جان چھڑا لیں گے, سارے قبیلوں کو تو نہیں وہ مار سکتے نہ ان کے ساتھ جنگ کر سکتے. تو یہ جو ابلیس تھا اس نے جب یہ بات سنی اس نے کہا یہ تو بڑی اچھی رائے ہے اور آج ہی رات یہ اپنا کام پورا کرو. تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ بیٹھ کے چالیں چل رہے تھے, مکر کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا جائے یا ان کو نکالا جائے یا یہ ہم قید کر دیں ان کو. تو یہ میٹنگ ہو رہی تھی اس کے طرف بات ہو رہی ہے. وَيَمْ قُرُونَ وَيَمْ قُرُ اللَّهِ, اور وہ چالیں چل رہے تھے اور تدبیر کر رہا تھا اللہ, اللہ تعالیٰ کی بھی تدبیر تھی, اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس کی اطلاع دے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پہ حضرت علی کو چھوڑا اور یہ لوگ حالانکہ محاصرہ کر کے کھڑے تھے گھر کو, گھر کو انہوں نے یعنی چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مٹی اٹھائی اور ان کی طرف پھینکی اور سورہ یاسین کی آیت پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل گئے. یہ لوگ وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکے. اسی لیے فرمایا وہ تو مکر کر رہے تھے اور اللہ نے بھی مکر کیا, اور اللہ کی جو چال ہوتی ہے, اللہ کی جو تدبیر, اللہ کی جو پلاننگ ہوتی ہے وہ بیسٹ ہوتی ہے, از بیسٹ آف دا پلانرز. اور دیکھیں بعد میں بھی غارِ ثور تک بھی پہنچ گئے تھے اور چاہتے تھے کہ اندر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیں, گرفتار کر لیں. انہوں نے تو بڑی چال چلی مگر اللہ نے پھر ان کی چال کو دیکھو کیسے ختم کر دیا, ڈسٹروائے کر دیا. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا, اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیات وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا, یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا بس رہنے بھی دو سنا ہوا ہے ہم نے یہ. لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا, اگر ہم چاہیں تو ہم بھی لا سکتے ہیں اس کی طرح. ان ھذا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ, یہ تو پرانوں کی کہانیاں, کس سے کہانیاں, وہی کس سے کہانیاں تم سناتے رہتے ہو. رہے اچھا یہ بات نوٹ کریں کہ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے جو پیغمبر گزرے ان کی قوموں نے بھی یہی بات کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی مشرکین مکہ نے یہ بات کی, اور آج بھی استغفر اللہ ربی بعض مسلمان یہی بات کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ تو قرآن کے اندر تو کہانیاں ہی لکھی ہوئی ہیں. ہاں ہم نے پڑھ کے دیکھا اس میں ہے کیا, مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی, بس کہانیاں ہی کہانیاں, اس کی کہانی اس کی کہانی. یہ یعنی یہ منہ کی بات کہی بھی کسی کی ہے اور پھر کیا کہتے ہیں, بس بس رہنے دو ہمیں سنانے کو, ہم نے نہیں سننا, پتہ ہے ہمیں سارا کچھ. یہ بھی وہ لوگ کہتے تھے, یہ جب ان کے اوپر آیت تلاوت کی جاتی تو آگے کیا کہتے تھے, سنا ہوا ہم نے, تحقیق سمعنا, ہم سن چکے ہیں یہ بات, ہمیں پتہ ہے سارا کچھ, ہمیں کیا سنا رہے ہو. اور وہ تو اس سے بڑھ کے کہہ جاتے تھے اگر ہم بھی چاہیں تو ہم بھی ایسی لائیں. یہ بات کہا جاتا ہے کہ نظر بن حارث کے بارے میں, اس نے جیسے پہلے بات ہو چکی کہ اس نے گانے بجانے والی لونڈیاں اور یہ وہ لے کر آیا تھا اور وہ لونڈیاں گاتی بجاتی اس وقت تھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر قرآن سناتے تھے لوگوں کو اور ادھر وہ اپنی ان کو کہتا تھا کہ بھئی تم اپنے گانے بجانے سناؤ لوگوں کو, یہ اپنی مجلس لگا کے بیٹھ جاتا تھا تاکہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو چھوڑ دیں وہاں پہ قرآن سننے کو چھوڑ دیں اور یہاں پہ آ جائیں. لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں نا یہ چیزیں. تو یہ بدر کے دن قید بھی ہو کے آ گیا تھا اور مارا گیا تھا اس دن. تو یہ لے کر آیا تھا وہاں سے. جیسے آج کل آپ کہہ لیں اس وقت کے زمانے کے فارس کے اور رستم اسفندیار کے قصے لے کر آیا تھا, وہ لونڈیاں ظاہر ہے قصے کہانیاں بتاتی تھیں. جیسے آج آپ ڈرامے سمجھ لیں, فلمیں سمجھ لیں, قصے کہانیاں ہی ہیں نا, بس قصے کہانیاں سناتے جاؤ. لوگوں کو بہت انٹرسٹ ہی ہوتا ہے, بہت ان چیزوں کے اوپر توجہ کرتے ہیں. تو اس نے کہا سنے سنے میں سنے وہ تو پرانی کہانیاں ہی ہیں اور کیا ہیں وہ. تو یہ یعنی میری آ کے کہانیاں سنو, یہاں پہ آ کے یہ لوگوں کو اس طرح سے وہ بلاتا تھا. اب کون جاتا ہوگا آپ کو کیا خیال ہے نظر بن حارث کے اس گانے بجانے کی اور قصے کہانیوں کی اور اس کی مجلس میں لونڈیاں گا گا کے بھی لوگوں کو انٹرٹین کرتی تھی نا, کون جاتا ہوگا؟ وہ جو نئے نئے اسلام کی طرف آنے والے تھے, اب اسلام کی طرف آ رہے تھے, نئے نئے جو لوگ تھے وہی جاتے ہوں گے نا, اور وہی گئے. جس نے قرآن کو ایبزارب کر لیا تھا, آپ کہیں نہیں سنیں گے ابو بکر صدیق چلے گئے, حضرت عمر چلے گئے سننے, آپ کہیں نہیں سنیں گے کوئی اور بڑے یہ صحابہ جو ہیں یہ کہیں گئے. کیوں؟ وہ کلام الہی کی لذت پا چکے تھے, ایمان ان کے اندر راسخ ہو چکا تھا, وہ اس کا مزہ چکھ چکے تھے. جو اس کا مزہ چکھ لیتا نا اس کو پھر کوئی دلچسپی نہیں رہتی ان بیکار خرافات میں. یہ نہیں کہ وہ خود پہ اوپر فورس کر کے اپنے آپ کو وہاں پہ رکھے ہوئے تھے, ایسا کوئی فورس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ایسی مجلسوں سے ان کا دل ہی اکتا جاتا ہے, اس لیے کہ ان کا ٹیسٹ بدل جاتا ہے. یہ پتہ ہے کیسے ہوتا ہے؟ اس کی مثال ایسے سمجھیں جیسے کہ مثلا ہم سب جانتے ہیں کہ سوڈا برا ہے, سوڈا نقصان دہ ہے, پیپسی یہ کولا صحیح نہیں ہے, پھر بھی ہم پیتے رہتے ہیں, ہم نے وہ ٹیسٹ ڈیولپ کر لیا, ہم اسے چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن چھوڑ نہیں پاتے. مگر ایک بار اگر ہم اپنے آپ پہ قابو پا کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر کچھ عرصہ تک ہم چھوڑے رکھتے ہیں نا, تو اب پھر آپ کو کسی دن کوئی پلائے تو آپ کو اس کا ذائقہ اتنا گندا لگتا ہے اور آپ کہتے ہیں ہائے اب تو میرے سے پیا ہی نہیں جاتا, اب میں نے اتنے عرصے سے چھوڑ دیا, میرا دل ہی نہیں چاہتا پینے کا. کیوں ایسے ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اب آپ کا ٹیسٹ بدل گیا. اسی طرح وہ لوگ جو اس قسم کی انٹرٹینمنٹ کے آتی ہوتے ہیں نا, گانے بجانے, ڈرامے, فلمیں, اب وہ جانتے بھی ہیں کہ یہ بیکار ہیں, فضول ہے, پھر بھی چھوڑ نہیں پاتے. لیکن اگر وہ خود کے اوپر تھوڑا سا اپنے آپ کو فورس کر کے اس کو چھوڑ کے قرآن کی طرف آ جائے اور کچھ عرصے ان چیزوں کو چھوڑے رکھیں, آپ دیکھیں گے قرآن کا ٹیسٹ اتنا ان کو لگ جائے گا, ایسا وہ ڈیولپ کر لیں گے کہ اس کے بعد آپ ان کو کسی گانے, کسی فلم, کسی ڈرامے کے آگے بھی بٹھائیں گے نا تو ان کا دل نہیں لگے گا, کیونکہ وہ ایک اعلیٰ مزے کے عادی ہو چکے ہیں. ان کو اب یہ گھٹیا لگتا ہے, وہ اب جان گئے کہ گڈ کوالٹی کیا ہوتی ہے. جیسے کچھ جو بیکار چیزیں, گندی چیزیں کھانے کا عادی ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے اعلیٰ چیز کیا ہے. جب اعلیٰ چیز کھا لے تو وہ تو گھٹیا کھا ہی نہیں سکتا. تو بس یہ ٹیسٹ بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے. ضمناً ایک بات آپ کے سامنے رکھتی, تو یہ بندہ یہ لے کر آیا تھا چیزیں اور وہ کہتا تھا کہ بس وہ کیا ہے, قرآن کیا ہے, وہ تو آئے تھے کچھ بھی نہیں, وہ تو بس پرانی کہانیاں, ایسی تو ہم بھی بنا کے لا سکتے ہیں. بھائی ایسی بنا کے لا سکتے تو بار بار قرآن آپ کو چیلنج کرتا ہے, لے کر آؤ, ایک آیت ہی لے کر آ جاؤ تو تم لے کر نہیں آتے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. اب یہ والی بات میں آپ کو پہلے پچھلے سبق میں بتا چکی ہوں. اور جب یعنی اپنی بات کو اور ری انفورس کرنے کے لیے یہ لوگ عام مجموعوں میں بھی کہتے تھے, لوگوں کے سامنے بھی پبلکلی بھی کہتے تھے, اور کعبے کا غلاف پکڑ پکڑ کے بھی کہتے تھے, اللہم اے اللہ ان کا نہادہ ہو الحق من عندک, اگر یہ حق ہے نا تیری طرف سے, کون سا؟ یہ قرآن, یہ اسلام, یہ دین, فامطر علینا حجارت من السماء, تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا دے یا ہم پہ عذاب, دردناک عذاب بھیج دے. یعنی لوگوں کو باور کرانے کے لیے نا, لوگوں کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ دیکھو ہم ہی سچے ہیں, اور بڑی بڑی باتیں کرتے تھے. دیکھا اب اس کے بعد کہتے تھے, دیکھا ہم نے تو یہ دعائیں بھی کی ہیں, اگر یہ واقعی سچا دین ہوتا تو ہمارے پر پتھر نہ گرتے, ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوا. اس کا مطلب کوئی سچا دین نہیں, یہ ایسے ہی کر رہے ہیں. ہم نے تو کعبے کا غلاف پکڑ کے دعا کی، ہم نے تو یہ دعا کی، ہم تو تمہارے سامنے دعائیں کرتے پھرتے ہیں۔ کیونکہ جب گناہ پہ پکڑ نہیں آتی نا تو انسان دیکھو کیسا بے باک ہو جاتا ہے، اوور کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے کہ بس اب تو کچھ بھی نہیں ہونا، بس اللہ راضی ہے مجھ سے، اور اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، کوئی لات عزا سے نہیں کر رہے، اللہم۔ اچھا ایک بات اور آپ کو ضمناً یہاں پہ بتا دوں، جب بھی دعا کرنی ہے تو دعا میں انشاءاللہ نہیں کہنا، دعا میں انشاءاللہ نہیں کہنا، کیونکہ ہمیں انشاءاللہ کہنے کی اتنی عادت ہوتی ہے نا، تو ہم دعا میں بھی کہنا شروع ہو جاتے ہیں، اے اللہ فلاں کو صحت دے دے انشاءاللہ، اے اللہ فلاں کو اولاد دے دے انشاءاللہ انشاءاللہ، ایسے نہیں کہنا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انشاءاللہ کا مطلب کیا، اگر اللہ نے چاہا، اللہ کہتا ہے میں چاہوں گا ہی تو دوں گا، تمہارے یہ کہنے کی کیا، اگر اللہ نے چاہا تو اللہ تو دے دے، اگر تو نے چاہا تو دے دے، تو میں چاہوں گا ہی تو دوں گا، سمجھ آئی؟ میں چاہت کے بغیر، میری چاہت کے بغیر نہیں کسی کو کوئی چیز مل سکتی۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ اس کو صحت دے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے، لیکن اے اللہ جب اللہ سے دعا کریں تو اس میں نہیں انشاءاللہ کہنا، ٹھیک ہے؟ تو دونوں میں فرق ہے۔ جب ہم کہتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے گا تو وہ صحیح ہے۔ اچھا اس بات کا جواب اللہ تعالیٰ نے کیا دیا، وہ کہتے ہیں نا بھائی کیوں نہیں آ رہا ہمارے پر پھر عذاب، دیکھو نا ہم اتنی دعائیں بھی کر رہے ہیں، تو اگر واقعی یہ حق ہوتا، یہ دین سچا ہوتا نا، تمہارے پر عذاب آ جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ کیسے ان کو عذاب دے، نہیں ہے اللہ عذاب دینے والا ان کو، نہیں اللہ عذاب دے گا ان کو، اور آپ ان میں موجود ہیں، اس حال میں، واو کا ترجمہ اگر یہاں پہ اس حال میں کریں تو زیادہ بہتر ہے، اس حال میں کہ آپ ان میں موجود ہیں۔ اللہ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تمہارے سے کوئی راضی ہے یا یہ دین حق نہیں ہے اس وجہ سے تمہارے پر نہیں عذاب آ رہا، بلکہ وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر موجود ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے، قانون ہے، کہ جب کوئی پیغمبر کسی قوم میں موجود ہوتا ہے تو اس قوم پہ عذاب نہیں آتا۔ پچھلی قوموں میں بھی حضرت صالح ہیں، حضرت اود ہیں، حضرت نوح علیہ السلام ہیں، لوط علیہ السلام ہیں، ہم نے جتنے بھی قصے پڑھے آپ نے دیکھا نا، اس میں پہلے اللہ تعالیٰ نبیوں کو نکالتا ہے بستی سے، پھر ان کے اوپر عذاب آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان میں موجود ہونے کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب نہیں آیا، لیکن بعد میں عذاب کی پہلی صورت جو ان کے اوپر آئی وہ کیا تھی، میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ ان کے اوپر عذاب کس صورت میں آیا، صورت سے، سورہ والی صورت نہیں، کس صورت میں، کس طرح سے آیا ان کے اوپر عذاب، صحابہ کی تلواروں سے، وہ ان کے اوپر عذاب تھا۔ اچھا تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کی دو صورتیں ہیں، دونوں صورتیں اس آیت میں آ گئی۔ نمبر ون کیا، کہ جب کوئی نبی موجود ہو کسی قوم میں تو اس کے اوپر عذاب نہیں آتا۔ نمبر ٹو، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ نہیں ہے عذاب دینے والا ان کو اس حال میں، دیکھیں یہاں پہ بھی واو کا ترجمہ اس حال میں، پچھلے والا بھی واو کا ترجمہ اس حال میں ہی کر دیں، وہاں پہ بھی وَأَنْتَ فِيهِمْ میں بھی اس حال میں کہ آپ موجود ہیں، وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اس حال میں کہ وہ استغفار کرتے ہیں۔ نمبر ٹو کیا ریزن ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں عذاب دیتا کسی کو، جب کہ وہ استغفار کرتے ہیں، کیا یہ لوگ استغفار کرتے تھے؟ ہاں جی، یہ جب حج پہ جاتے تھے نا تو وہاں پہ جب لبیک اللہم لبیک بھی کہتے تھے، تو اس کے بعد بھی کہتے تھے، اور طواف کرتے وقت بھی کہتے تھے غفرانک غفرانک، اور حج کے اوپر بھی، یعنی جب تلبیہ پڑھتے تھے تو اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے تھے، استغفار کرتے تھے غفرانک کہہ کے۔ تو یعنی ان میں ایسے بھی لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ سے استغفار مانگتے تھے۔ دوسرا اس کا ریزن یہاں پہ کیا ہے کہ ابھی یہاں پہ مکہ میں نا کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنے اسلام کو چھپایا ہوا تھا، وہ کمزور تھے، وہ ڈکلیئر نہیں انہوں نے ابھی کیا تھا، تو وہ اللہ سے استغفار مانگتے تھے۔ جب وہ اللہ سے استغفار مانگتے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں کیسے کسی کے اوپر عذاب بھیج سکتا ہوں جبکہ ان کے اندر استغفار کرنے والے لوگ موجود ہوں یا ان کے اندر نبی موجود ہو۔ اب آج دیکھیں آپ، نبی تو موجود نہیں ہے، ان کے لیے تو نبی ایک آڑ بن گئے تھے نا، جب نبی نے مدینہ ہجرت کی تو پھر ان کے اوپر اس طرح سے عذاب آ گیا کہ ان کے ساتھ جنگ ہوئی، اور کیسے ان کی رسوائی ہوئی، اور کیسے ان کے بڑے بڑے لوگ قتل ہو گئے۔ اب نبی تو آج نہیں ہے، آج ہمیں عذاب سے بچانے والی پھر کون سی چیز ہے بتائیں؟ یہ ایک چیز کون سی رہ گئی ہے، وہ ہے استغفار۔ یہ آج بھی ہے ہمارے لیے، جب تک لوگ کسی بستی میں استغفار کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب نہیں بھیجتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مجھ پر دو امن میری امت کے لیے اترے ہیں، ایک میری موجودگی، دوسرے ان کا استغفار کرنا، بس جب میں چلا جاؤں گا تو استغفار قیامت تک کے لیے ان میں چھوڑ جاؤں گا۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو ہمارے لیے سیویئر کیا ہے، ہماری نجات کس میں ہے، ہم کس طرح بچ سکتے ہیں؟ جیسے آپ بچنے کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے کئی حفاظتی انتظامات کرتے ہیں نا، تو یہ ہمارے حفاظتی انتظام ہیں، اور یہ کیا ہے؟ استغفار۔ ایک اور حدیث میں کہ شیطان نے کہا، اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، میں تو جب تک تیرے بندوں کے جسم میں روح ہے میں ان کو بہکاتا رہوں گا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، میرے رب نے، مجھے بھی میری جلالت اور میری بزرگی کی قسم ہے، جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے میں بھی ان کو بخشتا رہوں گا۔ اے اللہ ہم تیرے آگے استغفار کرتے ہیں، اللہ ہم تیرے آگے استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی تجھ سے مانگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اللہ کے عذابوں سے امن میں رہتا ہے جب تک وہ اللہ سے استغفار کرتا رہتا ہے۔ تو آج آپ کو استغفار کا ایک اور فائدہ پتہ چلا کہ آپ استغفار کرتے رہیں تاکہ عذاب نہ کہیں آ جائے۔ جب آپ کو لگے کہ ہائے یہ کام ہو رہا ہے، یا مجھ سے یہ ہو گیا، یا میں اپنے ارد گرد کوئی چیز دیکھ رہی ہوں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ ہائے اب اللہ کا عذاب نہ کہیں آ جائے، اسی وقت استغفار کرنی شروع کر دیں۔ جب آپ کو لگے کہ کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اللہ کے عذاب کی ہی ایک صورت ہے، تب بھی استغفار کثرت سے کریں۔ اسی لیے شاید لوگ آیت کریمہ کا ختم کرانا نہ شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو انسان بھی استغفار کو لازم پکڑے گا نا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اس کے غم دور کر دیتا ہے، اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا، اور استغفار سے عذاب بھی ٹل جاتا ہے۔ یہ تمام جو میں نے آپ کو باتیں تین چار بتائی ہیں، تمام حدیث سے ثابت ہیں۔ استغفار کا بڑا فائدہ ہے، رزق بھی انسان کو ملتا ہے۔ دیکھیں جب انسان، آپ اس سے مثال سے دیکھیں، بچہ کوئی غلط کام کرتا ہے، اب غلطی اسے ہو گئی ہے لیکن ماں کے پاس آ کے سوری سوری کرتا جاتا ہے تو ماں کا غصہ جاتا رہتا ہے، لیکن اگر غلط کام بھی کرے اور سوری بھی نہیں ہے اور ڈھیٹ ہو کے پھرتا رہے تو کتنا غصہ آئے گا ماں کو۔ اسی پہ قیاس کریں کہ دیکھیں انسان جب غلطیاں کرتا ہے، غلطیاں تو ہوں گی، استغفار کرتا رہے گا تو عذاب سے بچا رہے گا، لیکن جب گناہ بھی کرے نہ ڈر ہو کے بھی پھرتا رہے، اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، تو پھر عذاب آ جاتا۔ اور جب کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، لوگوں سے جب کہتے ہیں کہ استغفار کرو، لوگ ہنستے ہیں کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں، حالانکہ قرآن کہتا ہے وما لهم الا يعذبهم الله، اور اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو جواب دے رہے ہیں کہ تم یہ سوچتے ہو کہ ہمارے پر تو عذاب نہیں آ رہا، ہمارے پر تو عذاب نہیں آ رہا، تو اللہ تعالیٰ نے ان دو وجوہات کی وجہ سے، ان دو ریزنز کی وجہ سے تم سے عذاب کو ٹالا ہوا ہے، تمہیں عذاب نہیں کرتا، ایک رسول تم میں اور ایک اس لیے کہ کوئی استغفار کرتے ہیں۔ لیکن یہ نہ سمجھو کہ اللہ تمہیں پکڑے گا ہی نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تم کو عذاب نہ دے؟ وما لهم الا يعذبهم الله، اور کیا ہے ان کو کہ نہ عذاب دے ان کو اللہ؟ تم یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ تمہیں عذاب نہ دے؟ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جبکہ وہ روکتے ہیں مسجد حرام سے، کیسے نہ اللہ ان کو عذاب دے جبکہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں؟ تم کیا سوچتے تمہیں عذاب نہیں آنا چاہیے؟ تم تو وہ لوگ ہو جو اللہ کے گھر سے لوگوں کو روکتا ہے، اور جو اللہ کے گھر سے لوگوں کو روکے یہ بڑا گناہ ہے۔ اور دیکھیں، ہم انہوں نے حدیبیہ کے وقت تو مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکا تھا نا، جو عمرہ کے لیے جا رہے تھے، حتیٰ کہ ان کو احرام پھر کھولنے پڑے تھے۔ تو یہ کہتے تھے کہ ہم بس وما کانوا اولیاءہ، حالانکہ نہیں ہے وہ اس کے متولی۔ اب یہ کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں یہ اس کے متولی نہیں، متولی میں نے آپ کو کیا بتایا، اس کے خدمت گزار۔ یہ اپنے آپ کو کہتے تھے ہم تو کیئر ٹیکر ہیں کعبے کے، ہم تو بڑی چیز ہیں، ہم جس کو چاہیں گے ہم آنے دیں گے، جس کو چاہیں گے نہیں آنے دیں گے۔ حالانکہ اللہ کے گھر کے لیے انسان یہ نہیں کہہ سکتا، کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ ہماری مرضی ہوگی، ہم جس کو چاہیں گے آنے دیں، جس کو چاہیں نہ آنے دیں، یہ نہیں کوئی کہہ سکتا۔ اللہ کے گھر سے کوئی کسی کو روک نہیں سکتا۔ اور فرمایا کہ یہ کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ ان کے اوپر عذاب نہ ہو، جبکہ یہ اتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے گھر سے روک رہے ہیں، اور یہ اس کے متولی نہیں ہیں، بلکہ ان اولیاءہ الا المتقون، بلکہ نہیں اس کے متولی مگر وہ لوگ جو تقویٰ والے ہیں۔ اس کے متولی کافر تھوڑی ہو سکتے ہیں، یہ تو کفر کرتے ہیں اور اللہ کے راستے سے بھی روک, اللہ کے گھر سے بھی روکتے ہیں, اور خود کو سوچتے ہیں کہ ہم اس کے اولیاء ہیں, ہم اس کے متولی ہیں. اس کے متولی تو صرف تقویٰ والے ہوتے ہیں. یعنی یہ مسجدوں کے جو کیئر ٹیکنگ کا کام ہے نا, وہ ان کے ذمے ہونا چاہیے جن میں خدا خوفی ہو, جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں, اس کی حدود کو توڑنے سے ڈرنے والے ہوں. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ, لیکن اکثر ان میں سے علم نہیں رکھتے, جانتے ہی نہیں ہیں کہ حقیقت کیا ہے. تو یہ سن لیں, جو بھی مسجد کا متولی بننا چاہتا ہے نا, تو یہاں پہ اس کی فرسٹ کنڈیشن بتا دی گئی کہ اس کو تقویٰ والا ہونا چاہیے, اس کے اندر اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً, ان کی تو نماز کا بھی یہ حال بتایا گیا کہ ایک تو یہ اللہ کے راستے سے بھی روکتے ہیں, ان کے اوپر یعنی ریزنز بتائے گئے کیوں نہ ان کے اوپر عذاب آئے. دیکھو اللہ کی مسجد سے روکتے ہیں, اس کے متولی بنے بیٹھے ہیں, اور دیکھو ان کی نماز کیسی ہے, ایک تو کفر کرتے ہیں, اوپر سے نماز کیسی ہے. ان دل بعید گھر کے پاس یعنی خانہ کعبہ کے پاس ان کی نماز کیا ہے کہ سیٹیاں بجاتے ہیں اور تالیاں بجاتے ہیں. پتہ ہے ان کی نماز ہی اس طرح ہو گئی تھی, نماز کو بھی انہوں نے انٹرٹینمنٹ ہی بنا لیا تھا. تو کعبہ کا طواف کرتے تھے ننگے ہو کے, اور نماز کیا ہے, تالیاں بجا رہے ہیں, سیٹیاں بجا رہے ہیں, عبادت کو بھی میلا ٹھیلا بنایا ہوا. نہیں, آج جو ہمارے ہاں ہیں, آپ خود دیکھیں, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, استغفر اللہ, یعنی گانے کی بجائے کہتے ہیں ہم بڑی نیکی کا کام کر رہے ہیں, ہم بڑے مذہبی ہیں نا, تو ہم قوالیاں سنتے ہیں. قوالیاں کیا, تالیاں پیٹ پیٹ کے اور وہ بجا رہے ہیں جو تبلے ہوتے ہیں. عیسائی اپنے چرچوں میں گانے گاتے ہیں, ہندو اپنے وہاں پہ بھجن گاتے ہیں, تو اس کو دیکھا دیکھی اب ہم نے بھی یہ شروع کر دیا, نعتوں کے ساتھ جی میوزک شروع کر دیا. دین کو بھی نا تفریح بنا کے رکھ دیا. پھر اس کے بعد کیا ہے, یہ بڑا نیکی کا کام ہو رہا ہے, ہم فلاں عرس پہ جا رہے ہیں. وہ عرس ہے ان کا, وہاں پہ عرس پہ کیا ہو رہا ہے کہ وہاں پہ بازار لگے ہوئے ہیں, وہاں پہ میلے ٹھیلے, وہاں پہ دھمال ڈالے جا رہے ہیں, بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں, ڈھول بجا بجا کے چادریں لائی جا رہی ہیں, وہ ڈالے جا رہے ہیں. یہ کیا ہے, وہ ان کو کنڈیم کیا گیا ہے, وہ سیٹیاں بجاتے ہیں, چٹکیاں بجاتے ہیں, تالیاں بجاتے ہیں, تم تو خود ویسے بن گئے. عبادت, اللہ کی عبادت ایک سیریس چیز ہے. عبادت یہ نہیں ہوتی کہ جس کے اندر اس طرح کا یعنی شغل میلہ لگا لیا جائے. آپ دیکھیں آج اس کو مذہبی کہا جاتا ہے نا, بھائی جی یہ اللہ کا ذکر سن کے ان کو حال ہی چڑھ گیا, وہ حال چڑھ گیا ہے, وہ گھومتے جا رہے ہیں, گھومتے جا رہے ہیں, گھومتے جا رہے ہیں, گھوم گھوم کے گر جائیں گے. آپ بعض دفعہ دیکھیں, وہ بتاتے بھی ہیں کئی دفعہ اس طرح کی خبریں وغیرہ, خبروں میں دکھاتے ہیں کہ فلانی جگہ پہ عرس ہو رہا ہے, وہاں پہ کیا عورتیں بال کھولے ہوئے, بال کھول کے وہ جو بالوں کو ایسے کر رہی ہیں اوپر نیچے, یہ کیا ہے, یہ کون سا اسلام ہے. وہ بھی اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار کہتے تھے, اور دیکھو انہوں نے نماز کا کیا حال بنا دیا. آج ہم مسلمان ہو کے اور ہماری یہ حالات ہیں. پھر اس کے علاوہ دھمال ڈالنا کو تو بہت ہی وہ سمجھی جاتی ہے چیز, جی بہت دھمال ڈالتے ڈالتے وہ وجد میں اتنے آ گئے ہیں کہ بھائی ایسے کرنا شروع ہو گئے. تو فرمایا فذوق العذاب بما کنتم تکفرون, پس چکھو عذاب کو جو اس وجہ سے جو تم کفر کرتے. یہ سمجھتے ہیں یہ عبادت ہے, ان پر عذاب ہے اس وجہ سے جو انہوں نے کیا. اب یہ عذاب کون سا تھا, فذوق العذاب, یہ آخرت کا نہیں ابھی عذاب کی بات ہو رہی, ابھی تو یہ بدر میں جو ان کو شرمناک شکست ہوئی کہ اتنا ڈول تماشے لے کر آ گئے اور انہوں نے سوچا آج تو ہم جیت ہی جائیں گے. تو چکھو اس عذاب کو, یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت یہ یعنی دنیا میں. ان اللہ دینا, اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ اللہ کے عذاب کی یہ بھی صورتیں ہوتی ہیں کہ اللہ دنیا میں کسی کو مسلط کر دیتا ہے, دنیا میں کسی کے ذریعے سزا دلواتا ہے. عذاب صرف آسمان سے اترنے والے پتھر نہیں ہوتے, عذاب صرف کسی بستی کے اندر جیسے نوح علیہ السلام کے وقت میں سیلاب آیا تھا, وہ یہ صرف یہ نہیں عذاب ہوتے, انسانوں کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ عذاب دلا دیتا ہے. جیسے کہ ان کے لیے صحابہ کرام کی تلواریں عذاب بن گئی تھی. اب ان کے خرچ کی بات ہو رہی ہے, ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ روکیں اللہ کے راستے سے. کیسے روکتے تھے اللہ کے راستے سے, کہ آپ دیکھیں جب بدر کے لیے جانے لگے تو آپ کو جیسے بتایا تھا کہ 1000 کا لشکر تھا، اب 1000 کے لشکر کے لیے کھانا پینا، میں نے بتایا نا 10 اونٹ ایوری ڈے ذبح ہوتے تھے، تو ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنے کے لیے 12 سرداروں نے اپنے لیے اپنے اوپر ذمہ لیا تھا کہ فوڈ ہمارے ذمے ہیں، ابو جہل نے، عتبہ، شہبہ وغیرہ، یہ ساروں نے مل کے کھانے پینے کے سارے اخراجات، پھر اس کے بعد دیکھیں سارے لشکر کو لے کے جانا، سارا کرنا، اس کے اوپر مال خرچ ہونا تھا نا، تو ان لوگوں نے مال خرچ کیا اللہ سے روکنے کے لیے، مسلمانوں کے خلاف اپنا مال خرچ کر رہے ہیں اللہ کے دین سے رکنے کے لیے، اور اس کے بعد بھی، بدر کے بعد بھی کیا ہوا تھا کہ ابو سفیان جو قافلہ لے کر آیا اس میں جتنا مال اسباب تھا، تو ان لوگوں نے کہا کہ اب یہ سارا مال اسباب ہم اگلی جنگ کے لیے یوز کریں گے، اس کے اندر خرچ کرنے کے لیے یوز کریں گے، تو ہم تو یہ یعنی جتنا اس کا پروفٹ تھا نا انہوں نے احد کی جنگ میں اس کے لیے خرچ کرا، اس کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، فَسَيُنْفِقُونَهَا، بس عن قریب وہ خرچ کریں گے اس کو، یعنی اب اس کے بعد اور خرچ کریں گے جو احد کے لیے کیا، ثم تکون علیم حسرتن ثم یغلبون، پھر ہو جائے گا ان کے لیے حسرت کا باعث، پھر وہ مغلوب کیے جائیں گے، یعنی آپ دیکھیں بدر کے اندر بھی شکست ہوئی، کیا پایا انہوں نے؟ کچھ بھی نہیں، مغلوب بھی ہو گئے، اور جو خرچ کیا وہ خرچ کرنا بھی بے فائدہ گیا، دیکھیں مال بھی لگایا، جانیں بھی ضائع کی، لیکن مسلمانوں کا تو کچھ بھی نہ بگڑا، الٹا ان کو شرمندگی اٹھانی پڑی، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی اور اس کے بعد بھی جو ان کے اوپر یہ جو بھی مال یہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، وہ حسرت بن جائے گا قیامت کے دن، تو حسرت بنے گا، پھر مکہ فتح ہو گیا تو تب بھی دیکھیں وہ جو سارا خرچ کیا وہ تو سب ضائع ہی ہے نا، اسی طرح آج بھی جو کفار ہیں وہ اسلام سے روکنے کے لیے، جو جس طرح یا اسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے جیسے آج مال خرچ کرتے ہیں، یہ لوگ اس کے لیے ہاسپٹلز بناتے ہیں، اسکولز بناتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں کہ جو ہے نا تاکہ ہم اپنے مذہب کی طرف بلائیں، یا اسلام کے خلاف پروپوگینڈا کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، میڈیا میں ایسی چیزیں دیتے ہیں اس کے لیے، ظاہر ہے خرچہ تو آتا ہے نا، مال تو لگتا ہے، تو یہ مال بھی ان کے لیے حسرت بن جائے گا، مال بھی گیا اور الٹا عذاب بھی ہوا، وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ، کیونکہ یہ جو کافر ہیں جنہوں نے کفر کیا وہ جہنم میں اکٹھے کیے جائیں گے، بھائی پھر تو یہ دنیا میں بھی اپنے مال سے کوئی فائدہ بھی نہ اٹھا سکے، الٹا ہی وہ ضائع ہی ہوا، لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ الگ الگ کر دے ناپاک کو پاک سے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ خبیث اور طیب کو الگ الگ کر دے، خبیث کیا ہوتا ہے؟ ناپاک، گندا، حرام، اور طیب، پاک، صاف ستھرا، حلال، تو اس جگہ کافروں کے مال کی بھی بات ہو سکتی ہے، دیکھیں کافر کا مال کدھر لگتا ہے؟ وہ ایسی جگہوں پہ لگتا ہے جہاں پہ کوئی فائدہ نہیں، نہ غلط جگہوں کے اوپر لگتا ہے، اور مومن کا مال اللہ کے راستے میں لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں مال الگ الگ کر کے دکھا دیا، اسی طرح زندگی بھی مراد ہے، مومن اور کافر، یعنی خبیث کون ہے؟ کافر، اور طیب کون ہے؟ مومن، یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ناپاک اور پاک، مومن اور کافر کو الگ الگ کر کے دکھا دیتا ہے، مومن کی زندگی بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے کافر کی زندگی سے، دونوں ایک جیسے نہیں لگتے کہ آپ کو لگے ہائے میں تو اتنی کنفیوز ہوں ان میں سے کون ہے جو مومن اور کون ہے کافر ہے، ایسے نہیں ہوتا، اللہ دنیا میں ہی الگ الگ کر دیتا ہے، دونوں کی عمل، دونوں کی زندگیاں، دونوں کی سوچ، دونوں کی پرائیورٹیز، دونوں کے راستے فرق فرق ہوتے ہیں، سمجھ آ گئی بات، اخلاق، اعمال، سب میں فرق ہے، ایک کے خبیث ہے اور ایک کے طیب ہے، بات سمجھ آ گئی، اور فرق ہونا چاہیے، اللہ فرق کر کے دکھا دیتا ہے، اور اگر آپ کو فرق پتہ ہی نہیں چل رہا ہے اس کا مطلب طیب طیب نہیں ہے، وہ بھی خبیث ہی ہے، وہ بھی وہ ناپاک ہی ہے، اگر اتنے ہی گلے ملے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا دونوں سیم ہیں تو وہ تو طیب نہ رہا پھر، وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور کر دے اللہ ناپاک کو بعض کو بعض کے اوپر، ناپاک جو ہے نا، ناپاک بھی دیکھیں جو خبیث ہے وہ خبیث بھی خبیث کو اٹریکٹ کرتا ہے، ایک برا عمل انسان کرتا ہے پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا، اس طرح خبیث خبیث کو اٹریکٹ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ ناپاک میں بعض کو بعض کے اوپر پائل اپ کر دے، جمع کر دے سارے کا سارا، فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، پھر ڈال دے اس کو جہنم میں، اگر اعمال لیے جائیں تو اعمال خبیث ایک دوسرے کے اوپر پائل اپ کر کے ان اعمال کرنے والوں کو سب کو جہنم میں پھینک دے، اگر کافر لیے جائیں تو کافر ایک کے اوپر ایک کے اوپر ایک جمع کر کے اللہ سب کو جہنم کے اندر ڈال دے۔ اولئک هم الخاسرون، یہ ہیں اصل جو خسارہ پانے والے، انہوں نے اپنا مال بھی لگایا، انہوں نے اپنا وقت بھی لگایا، انہوں نے اپنی جانیں بھی لٹا دی اور کیا پایا؟ خسارہ، دیوالیہ ہو گئی، سب کچھ برباد ہو گیا ان کا۔ قل للذین کفروا، کہہ دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ان ینتہوا، اگر وہ باز آ جائیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی ڈور اوپن رکھا، اگر باز آ جاتے ہو ابھی بھی، یغفر لہم ما قد سلف، اللہ تعالیٰ بخش دے گا جو کچھ گزر چکا پہلے، اگر تم آج بھی باز آ جاتے ہو، اسلام قبول کر لیتے تو اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، اگر وہ پلٹیں، اگر یہ باز نہیں آئیں، پھر وہی روش اختیار کریں، تو پھر جو گزر چکی ہے پچھلی قوموں کی کا طریقہ جو گزر چکا ہے، وہ سنت الاولین کیا تھی، پھر کہ ایسے پہ عذاب آئے گا نا، پھر عذاب آ کے رہے گا، جو پھر وہی کرتے رہیں گے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور لڑو ان سے یہاں تک کہ نہ رہے کوئی فتنہ۔ اب یہ بدر کے بعد ہے، اب یہ ان کو کہہ دیا گیا کہ اب جو ہے، بتایا تھا نا آپ کو یہ سورۃ الانفال بدر کے بعد نازل ہوئی، اب تم جنگ کرو ان سے جب تک کہ فتنہ نہ رہے، یعنی اب یہ نہیں ہے کہ جیسے مکہ کے اندر آپ رہتے تھے تو اس وقت پھر آپ صبر سے کام لیتے تھے، کچھ ان کے اوپر ہتھیار نہیں اٹھاتے تھے، نہیں، اب ایسے کی ضرورت نہیں، اب اجت تمام ہو چکی۔ میں نے آپ کو پھر اگین وہی ریپیٹ کروں گی کہ اب مشرقین مکہ کے لیے عذاب کی صورت کیا تھی، ان کے ساتھ جنگ اور ان کی رسوائی، اور پھر آخر مکہ فتح ہو گیا تو الٹیمیٹ یعنی ان کا خاتمہ ہو گیا۔ تو کہا گیا کہ جنگ کرو ان سے جب تک نہ رہے کوئی فتنہ۔ فتنہ کیا چیز ہے؟ فتنہ سے مراد شرک بھی ہے، فتنہ سے مراد پرسیکیوشن بھی ہے، کہ جو پرسیکیوشن، جو ستانا، جیسے یہ ستا رہے تھے مسلمانوں کو، سزائیں دے رہے تھے، اسلام سے روک رہے تھے، یہ سب فتنہ ہے۔ جب تک یہ فتنہ ختم نہ ہو جائے، اس وقت تک تم لڑو گے اب ان سے، 15 سال تم نے بہت صبر کر دیا، اتنا وہ ہے نا جو غیر مسلم مسلمانوں کو دے رہے ہیں کہ اب یہ دین کو پریکٹس نہیں کرنے دینا، اب دین کی آزادی نہیں ہے تمہیں، تم اپنی آزادی سے دین کو چوز نہیں کر سکتے، یہ رکاوٹیں کھڑی کرنی ہوں گی نا، تو یہ جب تک ختم نہ ہو جائے، ہر وہ کوشش جو اسلام کے راستے میں رکاوٹ ہے، جب تک یہ نہ ایلیمینیٹ کر دو۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور ہو جائے دین سارے کا سارا اللہ کے لیے، یعنی اسلام کا مکمل غلبہ ہو جائے اس جگہ پر، تب تک تم ان کے ساتھ لڑتے رہو۔ اس کا مطلب یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ جب تک سارے کے سارے مسلمان نہ ہو جائیں تب تک لڑتے رہو، اس لیے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، یعنی آپ زبردستی کسی کو دین میں نہیں لا سکتے کہ تم اسلام ہی کو مانو، بلکہ اس کا مطلب کیا ہے کہ یا تو مسلمان ہو جائیں تو ہو جائیں، ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوتے تو پھر جزیہ دیں گے، ٹیکس دیں گے، یہ ہو گیا۔ لیکن یہاں پہ اس صورت میں حرم میں جب رہتے ہوئے پھر ان کو کہا تھا کہ یہاں سے پھر آپ کو نکلنا پڑے گا، کہیں اور ہوں تو پھر ہاں، لیکن اگر یہاں اس جگہ پہ رہتے ہوئے حرم میں کوئی غیر مسلم نہیں رہ سکتا تھا۔ پھر آخری ورڈٹ آ گیا سورۃ توبہ میں، لیکن کوئی غیر مسلم، کوئی کافر اسلام کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا، اللہ کے لیے سارا کا سارا دین ہو جائے۔ فَإِن انتہوا، پھر بھی ابھی بھی کہا گیا اگر یہ باز آ جائے، پھر بھی اپنا یہ فتنہ چھوڑ دیں کرنا، فإن اللہ بما يعملون بصير، تو اللہ تعالیٰ جو یہ عمل کرتے ہیں دیکھنے والا ہے۔ وإن تولوا، اگر وہ منہ موڑ جائے، اگر وہ باز نہیں آتے، فاعلموا ان اللہ مولاکم، تو اللہ تعالیٰ کس سائڈ پہ ہے، یاد رکھنا ہمیشہ، جان لو اللہ تمہارا مولا ہے، جو ایمان والے ان کا مولا ہے، نعم المولا ونعم النصير، وہ کتنا اچھا مولا ہے اور کتنا اچھا مددگار ہے، یعنی ولی تمہارا ہے، تمہارا ساتھ دینے والا ہے، تو تم اس پر بھروسہ رکھو پھر۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ تلاوت سنیے،
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير.